الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله آمنت بالله صدق الله العظيم وفي موضع اخر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبي الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وبارک وسلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ کی بے حد حمد و ثنا اور اس کا شکر و فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوبوں کے ذکر کی توفیق مرحمت فرمائی اور اس ذکر کو ہمارے لیے ترقی درجات اور گناہوں اور سیئات کے کفارے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ رب العالمین اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے محبوبوں سے جن سے رب کریم خود محبت فرماتا ہے تو اللہ رب العالمین جل مجدہ محض اپنی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اسی کی نسبت اور اس کے محبوب کی نسبت سے ہمیں ان تمام پیاروں سے پیار کرنے کی توفیق محمد فرمائے اور ان کے دیے ہوئے ضابطے ان کے دیے ہوئے طریقے اور ان کے دی ہوئی تعلیمات پر اللہ رب العالمین جل مجدہ وعز اسمہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو کارآمد فرمائے۔ آج کی نشست جس طرح کے اعلانات کے ذریعے آپ حضرات واقف ہو چکے ہیں کہ حضور سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے مجدہ کی محض توفیق ہے اور اس کا فضل ہے کہ ہر سال ہی اللہ رب العالمین وسلم صلاتم وسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ الحمدللہ ہر سال ہی اس مسجد شریف میں اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توفیق سے محض اس کے فضل سے اسی کی دی ہوئی توفیق سے یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایام حضرات اہل بیت پاک رضوان اللہ اجمعین کے ایام حضرات اولیاء کاملین کے آراس ان کے مناقب ان کے ملفوظ ان کی تعلیمات کو ذکر کرنے کے لیے سال میں کئی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور کوشش کی ان ہستیوں کے ذکر کو سنا جائے ان کی عملی زندگی کو پڑھا جائے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے جنت کے مجدے سے نوازا ہے۔ تو الحمدللہ اس کی کڑی میں ایک دفعہ پھر ہمیں یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ آج ہم ذی الحجہ کی اس آخری تاریخوں میں خلیفہ صوم کامل الحیاء حضرت عثمان غنی الزنورین رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے مناقب اور فضائل کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آج کی نشست میں میں چاہوں گا کہ چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان غنی الزنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال کے حوالے سے ذکر کروں، فضائل اور کرامات کے ساتھ ساتھ چند بنیادی چیزیں جو ہر اہل سنت کے فرد کو حب صحابہ کا جذبہ رکھنے کے ساتھ جس کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس پر آشوب اور اس پر فتن دور میں اپنے اور کسی مسلمان بھائی کے عقیدے کو بچانے کا کوئی سبب بن سکے. اور اکابر نے جو اپنی کتابوں کے اندر قرآن و سنت کی نظیر سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو احوال نقل کیے ہیں وہ ہمارے لیے بہت بنیادی چیز ہے. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جملہ دروس کے اندر کہ اسی چیز کو ملحوظ رکھا جائے کہ ان بزرگوں کے ذکر کو صرف ہم ذکر ہی کی نیت سے نہیں, جبکہ یہ بھی سراسر فضائل ہے, بلکہ اپنے اندر تبدیلی لانے کی نیت سے اور اپنی زندگیوں کے اندر ان اسلاف, ان اکابر, ان اجلہ اللہ کے محبوبوں کے زندگیوں کا جو طرز تھا, ہمیں دکھ اور خوشی کے اندر, غم و تکلیف کے اندر, جو دنیا اس سے خوشی اور غمی سے ملی جلے معاملات کا نام ہے, تو اس میں حضرات صحابہ کرام اور اصحاب عظیمت نے دنیا کو کس طرح برتا ہے, کس طرح اس میں اپنے دن گزارے ہیں, اور مشکلات کے وقت اور خوشی کے وقت, تنگی کے وقت اور رخصت اور فسحت کے وقت کس طرح انہوں نے گزارا کیا ہے, تو اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ نجات کا راستہ یہی ہے جو ہم اللہ رب العالمین جل مجدہ سے ہر نماز میں کہتے ہیں کہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. سیدنا عثمان غنی نوریہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں نے جمعے کے دن بھی چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی. اسی تسلسل کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے پہلے جمعے کی کچھ یادداشت میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں, تاکہ ایک مکمل نشست جو اختصار کے ساتھ ہمارے پاس ہے اس کو ہم یہاں پر ذکر کر سکیں. حضرت عثمان غنی نوریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ عنہ اپنے والد صاحب کی طرف سے بھی اور اپنی والدہ کی طرف سے بھی اپنے چند آبا و اجداد کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے شجرہ مقدسہ اور آپ کے والدین کریمین کے شجرے کے ساتھ آپ کا شجرہ جڑ جاتا ہے, اور وہ مرکزی شخصیت ہے حضور سیدنا عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں. آپ کا تعلق قبیلہ بنو امیہ سے ہے, اور قبیلہ بنو امیہ جناب عبد مناف کے شہزادوں میں سے عبد الشمس کی جو اولاد آئی ہے ان کو بنو امیہ کہا جاتا ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ ہے وہ عبد مناف سے آگے چل کے قصی, پھر ہاشم, پھر عبد المطلب, یہاں سے جو سلسلہ جاری ہوتا ہے ان کے ان بیٹوں کے ذریعے, تو ان کو ہاشمی کہا جاتا ہے. کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے دادا جو ہیں, جو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہاشم, ان کی نسبت سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو خاص طور پر ہاشمی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن یہ تمام خاندان, چاہے بنو امیہ کے ہوں یا بنو ہاشم ہوں, یہ قریش کی بنیادی شاخیں ہیں, اور قریش جو ہے بڑے اسلامی تاریخ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو قریش کو اللہ رب العالمین درجم جل مجدہ نے بہت زیادہ اعزاز اور اکرام عطا فرمایا ہے, علمی اعتبار سے, ذہنی اور فکری اعتبار سے, نظام اور تنظیمی اعتبار سے. الغرض ایک پختہ مزاج آدمی کے لیے, ایک سنجیدہ مزاج آدمی کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ قریش کے اندر بدرجہ اتم اہل عرب کے مقابلے میں زیادہ موجود ہیں. یوں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے تمام کائنات میں سب سے زیادہ فضل اور اکرام اہل عرب کو عطا فرمایا ہے, اور اہل عرب میں سب سے زیادہ عزت اللہ رب العالمین نے قریش کو عطا فرمائی, اور قریش میں سب سے زیادہ عزت اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم کو عطا فرمائی ہے, اور بنو ہاشم میں سرکار اشاع فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ روئے زمین پر اگر کوئی قبیلہ, جو کوئی خاندان, کوئی نسب اگر بزرگی والا ہے تو بنو ہاشم ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے جمعے کے دن بھی خاص طور پر اس بات کو ذکر کیا تھا کہ کسی بھی خاندان کے باہم آپ اگر یہ دیکھیں کہ اس خاندان کے ساتھ بڑا پختہ تعلق ہے اگر آپ کہنا چاہیں, اور اس خاندان کے ساتھ بڑے خوشگوار تعلق ہے یہ نظریہ اگر آپ قائم کرنا چاہیں, آپ کسی دو خاندانوں کے درمیان اگر یہ نظریہ قائم کرنا چاہیں کہ ان دو خاندانوں میں بڑے گہرے مراسم ہیں, بڑے پختہ تعلقات ہیں, بڑی محبت ہے, بڑی ہم آہنگی ہے, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب دو خاندانوں میں رشتہ داری ہو جاتی ہے تو تیسرا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں ان میں بڑی پختہ مزاجی ہے, ان بڑے گہرے تعلقات ہیں، یہ بڑے آپس میں خوشگوار ماحول میں رہنے والے ہیں، اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے بڑی دل میں ان کی وسعت ہے، فسعت ہے، پیار ہے، جب تو انہوں نے خاندانوں میں رشتہ داری کی ہے۔ تو بس اس بنیاد کو ذہن رکھتے ہوئے آپ دیکھیے بنو ہاشم کی رشتہ داریاں بنو امیہ کے ساتھ ہیں اور بنو امیہ کی رشتہ داری جو ہے وہ بنو ہاشم کے ساتھ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قریش کے دو قبیلہ قریش کی یہ دو بنیادی شاخیں ہیں، تو ان کے درمیان بڑے گہرے مراسم بھی رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے رشتہ دار تو یوں بھی ہے کہ آبا و اجداد سے ملے ہوئے ہیں، اوپر جا کر ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولادوں میں سے آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو مناف کے ساتھ رشتہ جا کر ہاشمیوں کا بھی جڑ جاتا ہے، بنو امیہ کی بھی جڑ جاتا ہے، پھر حضرت فاروق اعظم کا جو قبیلہ ہے اس کا بھی جا کر جڑ جاتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جو قبیلہ ہے وہ بھی جا کر جڑ جاتا ہے۔ تو اوپر سے یعنی چار یا پانچ پشتے اگر آپ اوپر چلے جائیں تو پھر یہ چاروں خلفاء آپس میں اوپر سے بالکل حقیقی رشتہ دار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر نیچے سے دیکھیں تو جناب داداؤں کی اولادیں ہونے کے حوالے سے، ایک بھائی کی اولاد دوسرے بھائی کی اولاد، اگر اس حوالے سے اگر قبیلوں میں شاخیں مختلف ہوئی ہیں پھر بھی یہ نظم، یہ محبت ہمیں باقی نظر آتی ہے کہ دونوں خاندانوں میں باہم نکاح کا سلسلہ رہا ہے اور رشتہ داریوں کا سلسلہ آ رہا ہے۔ یہ بڑی گہری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مقام کو سمجھنے کے لیے بات بہت بنیادی ہے، اور میں یہ کوئی ایسے جملے نہیں کہوں گا آپ کے لیے کہ جو آپ کے لیے ضروری نہ ہو، میرے لیے ضروری نہ ہو اور وقتی گزرو، نہیں، جو بھی جملے کہے جا رہے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ اس کو آپ سماعت کریں اور اپنے عمل سے مجھے کچھ رسپانس دے کہ آپ تک جو میں بات پہنچا رہا ہوں وہ بات آیا آپ کو میں سمجھا بھی پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں۔ ایک لحاظ سے سبحان اللہ کا جملہ ایک بڑا محبوب ہے، اور یہ اس لیے نہیں کہیے گا کہ میں کوئی تقریر کی داد مانگتا ہوں، معاذ اللہ، یہ تو گناہ ہے۔ اللہ کے ذکر کو اللہ ہی کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر کسی عالم کی آمد بھی ہوتی ہے تو ہمارے بزرگوں نے لکھا، اگر یہ کہا جائے جی فلاں علامہ صاحب آ رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے بات کہو، تو ایک جملہ یہ ہوتا ہے کہ چلو عالم دین اللہ رب العالمین جل مجدہ کی نعمت ہے، تو اس کے شکر کے لیے کہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن نیت کسی فرد کے استقبال کی ہوگی تو ناجائز ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے ذکر کو محض اللہ ہی کے ذکر کے لیے کرنا چاہیے۔ تو اب جو آپ سبحان اللہ کہیں گے وہ اس لیے ضرور کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کا یہ ہم پر کرم ہے کہ ہم جیسے بیکاروں کو ایسی محبت عطا فرمائی ہے، اتنی عظیم محبت عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جن کو اپنا محبوب بنایا ان کو کیسی کرامتوں سے اپنے فضل سے نوازا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مانا کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان قبیلوں میں کچھ چکلیشیں بھی رہی ہیں، وہ ہر دو خاندانوں میں رہتی ہے، لیکن اگر یوں سمجھ لیجئے کہ دس آدمی اگر ہوں اور نو لڑ رہے ہوں اور ایک میں اتفاق ہو، تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو لڑ رہے ہیں ان کو لڑائی کی طرف رکھا جائے، جو جڑے ہوئے ان کو جڑے کی طرف رکھا جائے۔ مبالغہ کرتے ہوئے کسی ایک آدمی سے اگر جلن ہو اس کی وجہ سے سب کے اوپر بات کرنا، یہ اخلاق اور دیانت کا طریقہ نہیں ہے، یہ غلو غیر حق ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بنو امیہ ایک معتبر قبیلہ ہے۔ میں جب بنو امیہ کی بات کروں گا تو میرا مقصد یزید پلید کی تعریف نہیں ہے، میں جب بنو امیہ کی بات کروں گا تو سیدنا عثمان غنی کی تعریف مراد ہے، سیدنا امیر معاویہ کی تعریف مراد ہے، اور جو جو بنو امیہ کے اندر صاحبان ایمان ہوئے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وفادار ہوئے وہ مراد ہے۔ یہاں پر بدک کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر تبرہ کرنے کے لیے اور اپنی یہودیانہ فکر کو پروموٹ کرنے کے لیے اور دل میں جو اسے خدا کے دین ہی سے نفرت ہے اس کو بنیاد، اس کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ہلے بہانے کر کے صحابہ کو گالی دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک نقطہ پکڑتا ہے، اور بالخصوص سیدنا امیر معاویہ سیدنا عثمان غنی پر نقطہ چینی کرتے ہوئے بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ کہہ کر گھٹیا الفاظ کہے جاتے ہیں۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بنو امیہ کہہ کر اگر تم گھٹیا الفاظ کہہ رہے ہو تو خود تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ آپ کے خاندان کا نکاح بنو امیہ کے ساتھ ہوا ہے اور بنو امیہ کا نکاح آپ کے خاندان سے ہوا ہے، اگر تم واقعی میں حب علی والے ہو اور واقعی میں تم سنجیدہ ہو اور واقعی میں تم اہل بیت کے چاہنے والے ہو اور واقعی میں تم خاندان رسول کے چاہنے والے ہو تو تمہیں شرم آنی چاہیے کہ خاندان رسول کا نکاح اور رشتہ داری جن خاندانوں کے اندر ہے تم ان کو اگر گالی دو تو یہ گالی ایسے ہے جو رسول اللہ کے خاندان کو گالی دی جا رہی ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کی شادیاں اور آپ کی رشتہ داریاں اگر کسی خاندان کے اندر ہو جائے, کوئی آپ کی بجائے اس خاندان کو گالی دے تو گالی آپ کو نہیں لگے گی. تو لہذا نام نہاد سید بن کر اپنے آپ کو سید کہنا اور یہ کہنا کہ میں اہل بیت, کیونکہ پنجاب وغیرہ میں کچھ ایسا ہوا ہے اور رب کے اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور پھر اہل بیت کی محبت کے اندر حضرت امیر معاویہ کو گالی دینے کی کوشش کرتے ہیں یا دیگر معاملات کو کوشش کرتے ہیں, تو مجھے بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خود حضرت امیر معاویہ کی بہن سے ہوا ہے. اگر کوئی سید امیر معاویہ کو گالی دے گا, اس خاندان کو گالی دے گا, تو یہ گالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک معاذ اللہ نہیں پہنچے گی. تو لہذا اہل سنت و جماعت راست پر ہے, سیدھے راستے پر الحمدللہ کہ انہوں نے ہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا احترام کیا ہے. اور میں عرض کر دوں آپ کے سامنے, پھر میری تقریر کو کوئی مس یوز نہ کرے, تو اس حوالے سے کہ جب ہم بنو امیہ کی تعریف کریں گے تو بنو امیہ سے ہماری تعریف بدر میں مرنے والے وہ کافر نہیں ہیں. بنو امیہ کی تعریف سے مراد جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور حضور کے بغض میں مر گئے وہ مراد نہیں ہے. بنو امیہ کی تعریف اگر ہم نے کرنی ہے تو پھر ان سنجیدہ لوگ ہمارے تعریف اور ہماری جانب سے منقبت اور ہماری جانب سے تحسین کے سزاوار ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک پر مرید بصفا ہوئے اور دین حق پر قائم رہے, جس میں سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ بنو امیہ کی ایک معتبر شخصیت ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بنو امیہ کی ایک معتبر شخصیت ہے. آپ کے والد حضرت سفیان جو بعد میں ایمان لے کر آئے ہیں, جو قریش مکہ کے سردار رہے, پوری زندگی انہوں نے اسلام کے خلاف جھگڑا کیا ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور حضرت امیر معاویہ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان ایمان لے کر آئے, صحابی رسول ہوئے. ان کی والدہ ہند جو تھی, مارا کہ انہوں نے سید الشہداء کی توہین کی, لیکن یہ اس صورت میں تھا جب زمانے جاہلیت تھی. الاسلام یہدم ما قبلہ, اسلام جو اپنے ما قبل ہر چیز کو گرا دیتا ہے. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر سچے مسلمان وہ ہیں کہ جن کو مصطفیٰ نے قبول کیا ہے ہم بغض نہیں رکھیں گے, ہم اپنے بغض اور اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے بلکہ اپنی تمام معاملات میں اللہ اس کے رسول کی رضا کو آگے رکھتے ہوئے ہر اس صحابی, ہر اس رشتے, ہر اس ذات کا احترام کریں گے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہے. قرآن نے کہہ دیا وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے ان تمام سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے. لہذا وقت رہا تو میں حضرت سفیان پر بھی پوری تقریر کروں گا اور سیدہ ہند پر بھی بڑی تقریر کروں گا. اور اگر کوئی یہ کہنا کہ آپ نے ہند کی تعریف کیسے کر دی, میں نے کہا تمہارے موجود ہے, جسے رسول اللہ نے قبول کر لیا تو تمہیں چھڑنے کی ضرورت کیا ہے. یہ تو میں ان کو سیدہ کیسے لے رہا ہوں کہ تم میں چھپا ہوا لگے, میں حضرت ابو سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ کیسے لے رہا ہوں کہ تم میں چھپا ہوا یہودی جاگے, اس لیے کہ یہودی وہ ہے کہ جو اسلام کا دشمن ہے اور اسلام کی دشمنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے تعلق اور جن کے ذریعے بڑی بنیادی بات ہوئے, جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے, ان پر اتنے گھٹیا اور خصیص الزامات لگاتا ہے اور یہ تاثر امت مسلمہ کو اور نوجوانوں کو دینے کی کوشش کرتا ہے کہ جنہوں نے نبی پاک سے دین دیا وہ خود دو نمبر تھے, تو دین کی کیا حقیقت ہوئی معاذ اللہ. لیکن مسلمان وہ ہے جو یہودی کے فریب کو جانتا ہے, اور مسلمان سچا وہ ہے جو رسول اللہ کا بھی احترام کرتا ہے اور دین کی وجہ سے ان کا بھی احترام اپنے ماں باپ سے زیادہ کرتا ہے کہ جنہوں نے حضور کا دیدار کیا, حضور پر ایمان لایا اور جن کے ذریعے قرآن و سنت اور دین کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں. جملہ صحابہ کرام, اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہم ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں, صحابی ہونا ہی اتنا بڑا شرف ہے کہ اس کی طرف انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. صحابی ہونا ہی اتنا بزرگ و برتر شرف ہے کہ اس کی طرف بات کرنا آسمان کی طرف منہ اٹھا کر تھوکنا ہے. سورج اپنی بلندی پر اتنا ہے کہ کسی کا تھوک اس تک نہیں پہنچ سکتا, وہ تھوک اسی کے منہ پر گرتا ہے جو تھوکنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے اتنے زوردار انداز میں ان کے عنوان اور تعریفیں بیان کی ہے کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے واضح طور پر اٹھا کے صحابہ کا مقام ذکر کیا ہے کہ وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ, محبوب تیرے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے دل کو ہم نے کفر سے, نفاق سے, گناہ سے پاک کر دیا ہے. أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ, وہ سارے راشد ہیں اور میرے بندوں کے مرشد ہیں. قرآن نے کہہ دیا کہ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ, محبوب اس درخت کے نیچے جو کھڑے ہو کر تیرے 1400 صحابہ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, محبوب تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے بلکہ رب تو اتنا خوش ہے کہ ان کے ہاتھوں کو اور تیرے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے. مجھے بتائیے اس میں 1400 صحابہ, لہذا یہ نظریہ رکھنا کہ حضور کے وصال کے بعد چار صحابی کے علاوہ یا تین صحابی کے علاوہ سارے مرتد و کافر ہو گئے تھے. تو میں نے کہا یہ آیت کیا ختم ہو گئی؟ یہ آیت میں کہا جھوٹ بولا گیا معاذ اللہ. اور اللہ کا کلام جھوٹ نہیں, اللہ کا کلام سچ ہے. سب سے زیادہ سچ کلام خدا کا ہے. خدا نے بیت رضوان میں شامل ہونے والے اس کیکر کے درخت کے نیچے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو قطعی جنتی قرار دیا ہے. لہذا تاریخ کے اندر اور کسی مفسر اور کسی مورخ کے قلم میں یہ زور نہیں کہ قرآن کی آیت کا رد کر سکے. صحابہ کی شان تو یہ ہے کہ کسی عام آدمی کی تعریف دو آدمی کرتے ہیں, صحابہ کی شان یہ ہے کہ ان کی کرامت کو خدا خود بیان کرتا ہے. صحابہ کی عزت کی چادر کو کوئی باغدار نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ان کی منقبت قرآن بیان کی گئی ہے, اور قرآن قیامت تک رہے گا اور ان کی صداقت کا ڈنکا قیامت تک بجتا رہے گا. لہذا ہمارا ایک ہی دعویٰ ہے ہر مخالف صحابہ سے کہ بات کرنی ہے تو پھر قرآن سے بات کرو. ہم کسی مفسر اور کسی مورخ کو نہیں مانتے. صحابہ کی سب سے بڑی تاریخ قرآن مجید ہے, کیونکہ یہ اس وقت اتری ہے جب صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے. قرآن نے کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی کفار سے جہاد کرو اور منافقین پر شدت کرو. تو جن پر شدت کرنی تھی مصطفیٰ نے کر کے دکھائی. اگر یہ ان میں سے کوئی منافق ہوتا اور حضور اگر ان پر ان کو بھگاتے نہیں ہٹاتے نہیں تو اس کا مطلب نبی نے اپنے منصب کو پورا نہیں کیا. اور نبی نے منصب کو پورا نہیں کیا, یہ نبوت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی یہ کام نہ کرے. قرآن نے کہا کہ یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک, اے حبیب ہر اس چیز کو پہنچائیے, ہر وہ کام کیجئے جس کے لیے آپ کو حکم دیا گیا ہے. لہذا صحابہ کی ذات پر اعتراض حملہ کرنا یہ حضور کی نبوت پر نقش لگانا ہے. تو حضور کی نبوت کامل ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ عادل ہے, مرشد ہے اور راشد ہے اور ہادی اور مہدی ہے. صحابہ کی ذات پر, یہ میں زبردستی کوئی بات نہیں ٹھوس رہا, صحابہ کی بات پر الزام, یہ حضور کی تعلیم پر الزام ہوگا, حضور کی نبوت پر الزام ہوگا. قرآن نے کہا وہ یزکیہم, میرا حبیب دلوں کو صاف کرتا ہے. اب اگر یہ جو صاف میں موجود ہیں اگر ان کے دل صاف نہ ہوئے تو قرآن نے یزکیہم کیوں کہا؟ اور پہلے یہ بات کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید, یہ تمہیدی بات میں عرض کر دوں آپ کے سامنے پھر آگے چلتے ہیں, اور یہ عقلی بات ہے. صحابہ کرام اگر کوئی یہ کہے کہ تین کے بعد, تین صحابی مقداد بن اسود, بلال اور سلمان فارسی, ان کے علاوہ رسول اللہ کے وصال کے بعد سب معاذ اللہ کافر و مرتد ہو گئے تھے, تو ان سے وجہ ہم پوچھتے کیوں ہو گئے تھے, کیا وجہ تھی, کیوں ہو گئے تھے؟ کہنے لگے مال کے لیے ہو گئے تھے. میں نے کہا یہی جھوٹ تمہارے منہ پر گر رہا ہے تھوک کے طور پر. مال کے لیے ہو گئے تھے تو تاریخ اٹھا کر دیکھو, جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بظاہر پیسے نہیں تھے تو ابوبکر صدیق ہی 40,000 درہم اٹھا کر لائے تھے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے انفاق فی سبیل اللہ کی وہ انتہا کر دی تھی کہ رسول اللہ منبر سے اتر کر نیچے آئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ مولا عثمان نے میرے دین کے لیے اتنا پیسہ دے دیا ہے کہ میں رسول ہو کر تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میرے عثمان کو بھی کسی نفلی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جیت لینا, اور تبوک کے وقت بارہا حضور نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے گا؟ جیش اسرا ہے, انتہائی تنگ دستی ہے. سید عثمان غنی کھڑے ہوئے, فرما 100 اونٹ ماں کجانے کے, اور جو جائے گا شہید ہو گیا تو اس کے گھر کے خرچے کے میں دوں گا یا رسول اللہ. سرکار تشریف فرما ہوا, پھر حضور کھڑے ہو کر سرکار نے چندے کی اپیل کی صحابہ سے کہ لاؤ اللہ کی راہ میں دو. رومیوں سے لڑنا ہے, 2,50,000 فوج سے لڑنا ہے, تلواریں نہیں ہیں, پیسے دو. سمارے ہوئے سرکار نے صلاۃ والسلام کی کیفیت کو دیکھ کر آپ کا دل بھرایا, کھڑے ہو کر کہے حضور پھر 100 اونٹ ماں کجاوے, ماں مجاہد کے خرچے, پیچھے اگر شہید ہو گیا تو اس کے خرچے کے. اس طرح 3 دفعہ ہوا, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 1,000,000 اونٹوں کی بات کی ہے. اس وقت ایک اونٹ میں کہتا ہوں سرخ, وہ ایک لیکسس کار کے برابر ہوگا, سب سے قیمتی اونٹ یہ ہوتا ہے, ایک مرسڈیز کار کے برابر ہوگا. آپ نے 3 دفعہ کہا 1,000,000 اونٹ, ایک روایت میں آتا ہے جو جا رہا ہے اس کے خرچے کے ساتھ کجاوے کے ساتھ, اور یا رسول اللہ 10,000 درہم ہے جو میں آپ کے ہاتھ میں رکھتا ہوں. حدیث پاک میں آتا سرکار وہ 10,000 درہم کو اپنے ہاتھوں میں اس طرح گھما رہے تھے اور اللہ کے حضور عرض کر رہے تھے مولا اب میرے عثمان کو کسی نفلی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی تبوک میں فتح تو نہیں ہوئی تھی نا, ابھی کافر بھاگے تو نہیں تھے نا, تو کس کو پتا تھا کہ ہم جیت جائیں گے؟ کس کو پتا تھا مکہ فتح ہو جائے گا؟ کس کو پتا تھا اسلام ترقی کر جائے گا؟ یہ تو جب 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 اچھے دن آئے, جب دوست بننے والے اور لوگ ہوتے ہیں,
جب برے دن ہو دوست بن جائے، بن دیکھے وہ اور ہوتا ہے۔ یہ مہاجرین صحابہ جو 40 حضور کے ساتھ مکہ کے ساتھ آئے، یہ کچھ لینے نہیں آئے، انہوں نے پورے پورے اپنے مارکیٹ کافروں کے حوالے کر کے آئے ہیں، پوری پوری کوٹھیاں۔ جب انہوں نے ہجرت کی ہے، تاریخ کے واقعات اٹھا کر دیکھیے، کوئی صحابی کنگلہ نہیں تھا، کوئی کلاش نہیں تھا، کوئی غریب نہیں تھا، ان کی مارکیٹوں میں دکانیں تھیں، بڑے بڑے محلات تھے۔ جب حضور نے ہجرت کے لیے کہا تو سب اللہ اس کے رسول کے رہنے پر چھوڑ کر آ گئے، اور مڑ کر پھر دیکھا بھی نہیں۔ قرآن کے اندر موجود ہے کہ ان کے مالوں پر کافروں نے قبضہ کر لیا تھا اور یہ لوٹ کر آئے۔ وہ لوگ جن کے پاس 100 غلام ہوتے تھے، ان کے پاس خود ایک کھانے کے لیے روٹی نہیں، سرکار نے مواخات کیوں کی ہے؟ اور انصار پھر آگے بڑھ کر آئے اور انہوں نے کہا ہمارے 2 غلام ہیں تو ایک مہاجر بھائی کے لیے، ہمارے بھائی کے لیے، ہمارے لیے۔ اگر ہماری 2 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو طلاق دی، ایک ہمارے مہاجر بھائی کے لیے، ایک ہماری۔ اگر ان کے لیے 2 چیزیں ہیں تو یہ انصار نے مواخات کے اندر یہ کر کے دکھایا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، صحابہ نے تو اس وقت قربانی دی ہے جس وقت اسلام کے پاس بظاہر کچھ نظر نہیں آتا تھا، تو جب سب کچھ آ گیا تو پھر کیوں پھرتے؟ اور پھر مالی کی بات نہیں تھی، حضور کا ساتھ دینا کوئی کم دشمنی کو سامنا لینا تھا؟ یعنی یہود خلاف تھے، نصرانی خلاف تھے، اور سارا مکہ حضور کے خلاف ہے، تو کہا دیا جاتا نا کہ ٹھیک ہم پیسے کے طور پر مدد کرتے ہیں، جب آپ کی گاڑی چل پڑے گی تو آپ کے ساتھ آ جائیں گے، چلتی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبداللہ مسعود، الا اسعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف، یہ مہاجرین صحابہ کی قطار آپ دیکھیے، انہوں نے پیسہ بھی دیا اور برملا فرنٹ لائن پر آ کر کہا کہ ہم حضور کے ساتھ ہیں، ہم حضور کے ساتھ ہیں۔ سیدہ سمیہ جیسی، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ اور ان کے والد حضرت یاسر، ان کی شہادت اس بات کو بتاتی ہے کہ صحابہ نے مکہ کے اندر تقیہ نہیں کیا تھا، برملا اظہار کیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے اپنے ایمان کا اظہار خانہ کعبہ کے اندر کیا اور کہا کہ میں ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لایا ہوں، اور آپ کو مارا گیا اور آپ موت کے دہانے سے لوٹ کر آئے ہیں، لیکن حضور کا دامن آپ نے نہیں چھوڑا۔ تو یہ بات کرنا کہ جناب حضور کی وصال کے بعد 3 کے علاوہ سب گویا کہ مرتد ہو گئے تھے، تو اس کی لاجک بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جس وقت ساتھ چھوڑنا تھا اس وقت تو جانے قربان کی ہے، اور جس وقت ساتھ کو، جس وقت کوئی ہے، سب عیش ہی عیش ہے، آرام ہی آرام ہے۔ جس وقت ایک درہم نہیں ہوتا تھا تو صحابہ جمع پونجی لے کر آتے تھے، اور جس وقت ایک ایک صحابی کو 80,000 درہم مل رہے ہیں تو وہ دین کو کیسے چھوڑتے؟ تو لہذا یہ یہودیانہ پالیسی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر حملے کی۔ یہ میں نے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اس لیے عرض کی ہے تاکہ آپ کا ذہن مضبوط ہو جائے، اور کہیں پر اگر کوئی ایسا میسج آپ کے سامنے آئے تو آپ کا ذہن خود اس بات کو رد کرے کہ یہ جھوٹ اور پالندہ ہے، اور اپنی طرف سے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ نہیں وہ جواب دے رہے ہیں۔ میں نے کہا جواب تو سب کے پاس ہوتا ہے، ہندو سے بھی اگر آپ بات کرو گے تو وہ بھی آگے سے جواب دے گا، بات کرو گے نا کہ تمہارا مذہب غلط ہے تو وہ آگے سے وہ بھی جواب دے گا۔ جواب تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دیانت پر ہے بھی کہ نہیں، وہ سچائی پر ہے بھی کہ نہیں۔ دلیل تو ہر بندہ، ہندو کے پاس اپنے مذہب کی دلیل نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہندو سے بات کریں تو وہ قرآن پر 10 اعتراض کرے گا، سرکار کی ذات پر 10 اعتراض کرے گا۔ تو دلیل تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، تو دلیل کو دیکھ کر بات نہیں، پہلے یہ دیکھا جائے وہ دلیل آیا اس میں وہ معیار ہے بھی کہ نہیں جو اس کے دعوے کو ثابت کر سکے۔ یعنی بک بک کرنے کے لیے اگر ایک پہلوان کسی کو پچھاڑ دے اور ہارا وہ اپنی ہار نہ مانے اور کہے میری ٹانگ تو تیرے اوپر تھی، تو اس جاہل کا پھر کیا کیا جائے؟ تو لہذا آگے سے اگر کوئی بک بک کرے تو اس کے بک بک کرنے کا اعتبار نہیں۔ قرآن مجید نے حضرات صحابہ اکرام کی وہ شان بیان کی ہے کہ ہمیشہ قرآن رہے گا اور ہمیشہ صحابہ اکرام کی مدحت و ثنا باقی رہے گی۔ تو سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا ہونا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ کی بے عزتی، آپ کی بے ادبی، یہ حضور کے خاندان کی بے ادبی ہے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے عروہ۔ اب ہم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں اس تمہید کے بعد۔ عروہ حمزہ کے ساتھ، یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہے، اور آپ کے نانا ہے قریظ، یعنی قریظ کی بیٹی عروہ ہے۔ قریظ نے اپنی بیٹی عروہ کا نکاح کرایا عفان کے ساتھ، اور ان سے پیدا ہوئے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کی والدہ کا نام عروہ اور آپ کی نانی کا نام ہے ام حکیم البیضا، سکی نانی، یعنی قریظ کا نکاح ہوا ام حکیم سے، اور ام حکیم سے پیدا ہوئی عروہ، عروہ کا نکاح ہوا عفان سے، ان سے پیدا ہوا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آپ کی والدہ عروہ اور آپ کی والدہ ام حکیم سگی نانی، یہ کون ہے؟ یہ حضرت عبد المطلب کی سگی بیٹی ہے۔ سگی بیٹی ہیں، یعنی سرکار کی سگی پھوپی، حضرت سید الشہداء کی باغ شریک بہن، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارضانا کی پھوپی جان، اور ام حکیم جو عروہ کی والدہ ہیں، عروہ جو سیدنا عثمان کی والدہ ہے، تو حضرت عثمان غنی ذو النورین کی نانی ام حکیم جو ہے، یہ صرف حضرت عبد المطلب کی شہزادی ہی نہیں بلکہ ان کو ایک شرف یہ بھی ہے کہ یہ توام ہے، اور توام کہتے ہیں جڑوے کو، یعنی جس حمل کے اندر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے اور سرکار کے والد گرامی حضرت عبداللہ جس حمل کے اندر ہے، اسی حمل کے اندر آپ کی نانی بھی ہے، یعنی حضرت عبد المطلب کے گھر جڑوا بچے پیدا ہوئے، بیٹا جو پیدا ہوا سرکار کے والد تھے، اور جو بیٹی پیدا ہوئی عثمان غنی کی نانی تھی. اب مجھے ایسا نسب لا کر آپ بتا دیں، اس بات کو کسی سنی نے بھولنا نہیں ہے، اور اس حوالے کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا، یہ دونوں طرف سے. تو اب آپ بتائیے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کا شجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ مبارکہ سے کتنا قریب ہے. اور میں جمعے کے دن بھی میں نے حوالہ پڑھا تھا، میں یہاں پر پڑھ دیتا ہوں. عثمان حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے برملا، یہ بڑی قیمتی بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، برملا اس بات کا اعتراف کیا، اور اس بات کا اعتراف کیا میرے مولانا نے اس بات کو ذکر کیا، سامنے لایا کہ ہمارا بنو میہ سے کیا اختلاف ہوگا، ہم نے تو ان سے شادیاں کی ہیں، اور ان کی شادیاں ہمارے خاندان میں ہوئی ہیں، اور جب خاندانوں میں شادیاں ہو جاتی ہیں تو دشمن نہیں ہوتے، پکے تعلقات کی دلیل ہوتی ہے، باہم خوشگی، باہم خوشگواری، اور باہم اخوت اور قلبی محبت کی دلیل ہوتی ہے. یہ سارے اصول بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اور اس کا اظہار ہماری کتابوں میں تو ہے لیکن شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کے اندر ایک عنوان ہے، من کتاب لہو علیہ السلام الى معویتا وہوا من محاسن الکتاب، یہ عنوان ہے، کیونکہ نہج البلاغہ میں عنوان پہلے دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد خطبے نقل کیے ہیں. تو یہ خطبہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا تھا، اور یہ خط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا، یعنی حضرت علی کے محاسن اور اخلاق کے خطوں کے اندر بڑا اعلیٰ خط ہے. اس کے تحت نہج البلاغہ کے اندر روایت موجود ہے، اس میں ایک ہی جملہ پڑھ کے میں آگے چلنا چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، اور خط لکھ کر دوستانہ ماحول کو کس طرح ذکر کیا کہ آپ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ لم یمنعنا قدیم عزنا، اے معاویہ تمہارے اور ہمارے قبیلوں کے درمیان ایک قدیم زمانے سے بڑے بہترین بھائی چارے ہیں. ورعادی طولنا علی قومک ان خلاطناکم بانفسنا، کہ یہ گہرے تعلق ہی نے اس باپ کی اجازت دی ہے کہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اختلاط ہو، ہم ملے جلے. پھر آگے حضرت علی فرماتے ہیں فنکاہنا ونکاہنا فعل الاقفاء، فرمایا کہ ہم نے، یہاں پر ذکر حضرت علی فرماتے ہیں فنکاہنا، ہم نے تم سے نکاح کیے، یعنی ہمارے قبیلے نے تمہارے قبیلے سے نکاح کیے، یعنی بنو ہاشم نے بنو میہ سے نکاح کیے ان قبیلوں والوں سے. ونکاہنا، اور تمہارے قبیلے والوں نے ہمارے قبیلے والوں سے نکاح کیے، یہاں سے نکاح کا ثبوت بھی آ گیا. اور آگے حضرت علی کہتے ہیں کہ فعل اقفا، اور یہ نکاح برابری کے طور پر ہوا ہے، اس لیے کہ برابری کے اندر کفو، نکاح کے اندر کفو ہونا چاہیے، نکاح کے اندر کفو جو ہے یہ شرائط نکاح میں سے ہوتا ہے، یعنی لڑکا جو ہے، لڑکا اعلی خاندان کا، اگر لڑکی بہت اعلی خاندان کی ہے اور بہت اعلی خاندان کی ہے، مالدار باپ کی ہے، بڑے عزت دار باپ کی، اور لڑکا جو ہے بالکل گھٹیا ہے، چور ہے، یا بالکل حقیر ہے، تو پھر ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ کفر نہیں ہونے کی بنا پر نکاح نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر نکاح ہو جائے تو لڑکی کے باپ کے لیے اپنے رشتے داروں کے درمیان وہ آر رہے گا، ننگ رہے گا. اس لیے نکاح کے اندر ایک شرط ہوتی ہے کفر، کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی سے برابری کا ہو. ہاں لڑکی اگر نیچے ذات کی ہو تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن لڑکا اگر نیچے ذات کا ہوگا تو یہ کف کے خلاف ہونے کی وجہ سے علماء نکاح کو منعقد ہونے کی اجازت نہیں دیتے. لیکن یہاں پر حضرت علی نے صرف نکاح کی بات نہیں کی ہے کہ ہمارا، بڑی توجہ سنیے، کہ ہمارے بنو ہاشم کا نکاح بنو میہ کے ساتھ ہوا، یہ بنو میہ کا نکاح بنو ہاشم کے ساتھ ہوا، فرمائے نکاح خام خواہ نہیں ہوا، فرما فعل الاقفاء، ہم دونوں میں کفر برابر تھا، ہم دونوں میں کفر، گویا کہ حضرت مولا علی نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ بنو میہ کو گھٹیا نہیں ہے، اگر بنو ہاشم کی لڑکیاں وہاں گئیں یا بنو امیہ کی لڑکیاں یہاں بھی آئی گئی ہیں، تو لہذا وہاں کے مرد بھی یہاں کی لڑکیوں کے کفر کے مطابق تھے، اور یہاں کی لڑکیوں وہاں کے مرد یہاں کی لڑکیوں کے کفر کے مطابق تھے، اور اسی طرح دونوں جانب سے جو نکاح ہوئے ہیں دونوں جانوں کے مرد جو تھے وہ دونوں جانب کی عورتوں کے کفر کے مطابق تھے۔ یہ اس بات کی بیان دلیل نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ بنو امیہ کے بارے میں بات کرنا یہ الزام حضرت علی کو دینا ہے معاذ اللہ۔ اب ہم پوچھتے ہیں کس کیا تم نے ڈرامہ لگایا حب علی کا؟ اگر حقیقت میں تم حب علی کی بات کرتے ہو تو پھر یہ لب و لہجہ اپنا بدلی کرو، بنو امیہ کے ان اہل ایمان کے بارے میں بکواس کرنا تم چھوڑو، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا نکاح کے سلسلے میں اس بات کو ذکر فرمایا، اور میری پوری تقریر حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ جب ان کا دن آئے گا تو میں بیان کروں گا۔ اسی نہج البلاغہ کے اندر جب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں پوچھا گیا تھا حضرت مولا علی سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی کا مرتبہ حضرت امیر معاویہ سے بہت اونچا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ امام حسین خود رتبے میں حضرت امیر معاویہ سے افضل ہیں، امام حسن خود رتبے میں حضرت امیر معاویہ سے افضل ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ سر اس کی کئی دلائل موجود ہیں، اس پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا وقت بہت بعد کا ہے، جو بشارتیں جو قرابتیں جو نسبتیں حسنین کریمین کے پاس ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس نہیں، لیکن نفس صحابیت میں سب برابر ہیں، نفس صحابیت میں۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ فضیلت کے اندر حضرت امیر معاویہ سے بہت اونچا ہے، امام حسن کا رتبہ بہت اونچا ہے، امام حسین کا رتبہ بہت اونچا ہے۔ اور ہمارے علماء نے یہاں پر ایک مسئلہ ذکر کیا ہے جو میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ، وہ جب 9 روزہ محرم کا واس چلے گا تو وہاں میں متن پڑھ کے بتاؤں گا۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ خلفاء راشدین کے بعد سب سے بڑا رتبہ کن کا ہے صحابہ میں؟ کہا اصحاب بیت رضوان کا ہے۔ کہا ان سے بڑے کون؟ کہا بدر والے۔ ان سے بڑے کون؟ کہا احد والے۔ پھر کون؟ تو یہ ترتیب ذکر کی ہے۔ اب پوچھا گیا کہ ان میں صحابہ کی اولادوں کی کیا بات ہوگی، صحابہ کی اولادوں میں کیا ترتیب ہوگی؟ تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو ہیں امام حسن اور حسین، یہ ہمارے پاس منصوص علم کلام کا مسئلہ ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امام حسن اور حسین، یہ حضرت ابو بکر سے لے کر اور اصحاب بیت فاروق اعظم سے لے کر حضرت عثمان سے لے کر حضرت عبد الرحمن بن عوف سے لے کر عشرہ مبشرات سے لے کر اصحاب بیت الرضوان سے لے کر جتنوں کی اولادیں ہیں ان کو ایک صف میں کھڑا کریں اور حضرت علی کی اولاد کو ایک صف میں بڑا کھڑا کریں، تو اولادوں میں سب سے بڑا رتبہ جو ہے وہ حضرت امام حسن حسین کا۔ یہ ہمارے وہاں لکھا ہوا مسئلہ علم کلام کی کتابوں میں موجود ہے، یہ شرف اکبر کے اندر بھی ملا علی قاری نے اس کو لکھا ہے، یہ مسئلہ موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود فضیلت کے ہم قائل ہیں، اس کو مس گائیڈ نہ کریں کہ جناب یہ ناسبی ہیں، یہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ میں نے کہا تو تم کو بتائے گا اہل بیت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت مولا کی فضیلت کا انکار کرنے والا منافق ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس سے پیار کریں جس سے محبت کریں تو کسی کو ڈیڑھ شانہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس سے حضرت علی نے پیار کیا تو حب علی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے پیار کیا جائے۔ حضرت علی سے جب حضرت امیر معاویہ کے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو اسی نہج البلاغہ میں موجود فرما، ان کے رسول ہمارے رسول ایک ہی ہیں، ان کا دین ہمارا دین ایک ہی ہے، ان کا قرآن ہمارا قرآن ایک ہی ہے، ان کا رب ہمارا رب ایک ہی ہے۔ حضرت علی نے کوئی زبان ایسی استعمال نہیں فرمائی اور ایک جملہ ایسا نہیں بولا جس سے حضرت امیر معاویہ کے ایمان پر بات آئے، بلکہ ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے کیا۔ فرمایا انہوں نے بھی صحبت اٹھائی، ہم نے بھی صحبت اٹھائی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے کہ ایک تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا شجرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ پاک سے جڑ جاتا ہے، آپ کی پھوپھی جان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان جو ہے ام حکیم آپ کی سگی نانی ہے، یہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قبول فرمایا مولا علی نے کہ ان باہم ان قبیلوں کے اندر نکاح ہوئے ہیں۔ پھر بنو امیہ جو ہیں وہ سیاسی اور تنظیمی اور ریاستی امور کی درستگی میں اللہ نے ان کو ساری قوم کو اپنا ایک جذبہ عطا فرمایا ہے، ایک فن عطا فرمایا، اس لیے حضور نے اپنے دور پاک کے اندر بھی ریاستی امور کے نظم کو بنو امیہ کے حوالے کیا تھا۔ قوموں میں ہوتا ہے نا کہ کچھ برادریاں یہ ہوتی ہیں کہ ان کو جناب جو ہے سیاسی نظم میں اللہ ایسی کمال عطا فرماتا ہے، تو عرب کے اندر سیاسی نظم و ضبط میں اور حکومت کی باخت اور ساخت کو سنبھالنے میں یہ فطرتی طور پر جو جوہر ملا یہ بنو امیہ کو ملا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دورے
دور پاک کے اندر اگر حضور نے 19 وزارتیں تقسیم کی تو 18 بنو امیہ کو دی ہے، کیونکہ بنو امیہ میں فطرتن سیاسی اور فطرتن تنظیمی، فطرتن تحریکی، فطرتن سیاسی امور جو معاشرتی امور ہیں اور قیادت کو سنبھالنے کا فن جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے لیے جس کو جس مزاج کا سمجھا اس کو اس مزاج عطا فرمایا ہے۔ تو یہ کہنا کہ عثمان غنی ذوالنورین نے اپنے دور پاک کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ وزارتیں جو بنو امیہ کو دی ہیں، تو ہم نے کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عطا فرمائی، جس طرح کہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کس نظم و ضبط کے ساتھ ان کی خلافت چلی ہے اور کس طرح انہوں نے عیسائیوں یہودیوں کے خلاف کام کیا ہے، یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کا بالخصوص جو ہے یہ 12 سال کا دور دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات واضح ہوئی۔ دوسری بات میں یہاں پر عرض کر دیتا ہوں اس تسلسل کے ساتھ تاکہ ہم جلدی آگے چلیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں، اس پر اجماع ہے، اس پر دوسری کوئی رائے نہیں، اس پر ہماری پوری تقریر آپ بناتے رسول جو رمضان شریف میں ہم نے کی ہے 23 رمضان کو، اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زہرا کہیے رضی اللہ تعالی عنہن، یہ 4 شہزادیاں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہماری ماں، ہماری بڑی ماں، بولی سبحان اللہ، ان کے صدف اقدس سے ہوئی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، کیونکہ حضرت زینب جو ہے وہ حضرت عاص کے نکاح میں رہی جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، اور سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ زہرا جو ہے حضرت مولا علی کے نکاح میں رہی۔ تو درمیان کی جو حضور کی شہزادیاں ہیں، بڑی سے چھوٹی سیدہ رقیہ، یہ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی گئی۔ جب یہ سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں گئی تو سن 2 ہجری میں بدر لڑی گئی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے لیے روانہ ہوئے، اس وقت سیدہ رقیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی کو بلا کر کہا کہ میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے آپ رک جائیں اور اس کا خیال کریں، آپ محرم ہیں، ظاہر سی بات آپ شوہر ہیں، تو آپ ان کا لحاظ رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کے جو ہے کہ کھانے پینے کا اور ان کی دوائی کا خیال رکھیں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں تشریف لے گئے۔ اب بعض لوگ عثمان غنی پر حملہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ عثمان غنی بدر میں نہیں گئے تھے، تو میں نے کہا ان کو تو حضور نے خود روکا تھا گئے تھے، تو میں نے کہا تبوک میں حضرت علی نہیں گئے تھے، تبوک میں حضرت علی نہیں گئے تھے، تو کہا جی حضرت علی کو تو حضور نے روکا تھا، تو میں نے کہا عثمان غنی کو بھی حضور نے روکا تھا۔ ایک وقتی ضرورت کے لیے، جس طرح غزوہ تبوک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کی حفاظت و نگہبانی کے لیے حضرت علی کو روکا، حضرت علی آئے اور حضور کے پاس رو کر کہنا کہ یا رسول اللہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے آپ مجھے لے کر نہیں جا رہے، اور مجھے شوق جہاد ہے، شوق شہادت ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا یا رسول اللہ۔ سرکار علیہ السلام فرمایا کہ مجھے تجھ سے کوئی ناراضگی نہیں، تو میرے لیے ایسا ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں تجھے مدینہ شریف کی، مدینہ کی عورتوں اور بچوں کا رکھوالا بنا کر جا رہا ہوں، مصلی حضور نے عبداللہ بن مکتوم کو دیا، مصلی عبداللہ بن مکتوم کو دیا، اور عورتوں اور بچوں کی نگہبانی کے لیے کہ کہیں قریب کے قبیلہ یہود کے حملہ آور نہ ہو، وہ ذمہ داری حضرت علی کو عطا فرمائی۔ تو جس طرح وقتی ضرورت کے لیے، یہ حوالے سارے آپ کے ذہنوں میں ہونے چاہیے تاکہ آپ تاریخی اعتبار پر بھی ایک مضبوط طالب علم بنے اور مضبوط آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک وقتی ضرورت کے لیے سرکار کی حیات ظاہری کا آخری غزوہ، غزوہ تبوک میں حضرت علی کو حضور مدینہ میں چھوڑا تھا، اسی طرح سیدہ رقیہ کی بیماری تھی، اس وقتی ضرورت کے لیے حضرت عثمان کو حضور بدر میں نہ لے گئے اور آپ کو مدینہ شریف پر چھوڑ دیا تھا۔ لیکن جب حضور لوٹ کر آئے تو حضرت، جب بدر میں فتح ہو گئی تو حضرت زید بن حارثہ، حضرت عثمان بن زید کے والد، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، زید بن حارثہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی دی اور کہا کہ جاؤ مدینہ شریف میں اعلان کرو کہ منافقین جو شور مچا رہے تھے کہ بدر میں مسلمان جیت نہیں سکتے، تو اللہ کی مدد آئی ہے اور اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، اور بدر کے اندر ان کے بڑے بڑے سرما اور سرخیل ابو جہل جیسے شیطان جو ہے وہ پیوند خاک کر دیے گئے۔ تو حضرت زید بن حارثہ حضور کی اونٹنی لے کر جیسی مدینے یہ بشارت لے کر، خوشخبری لے کر پہنچے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنت البقیع کے اندر ہجوم ہے، لوگ جمع ہیں، معلوم کیا گیا تو پتا چلا کہ سیدہ رقیہ کا وصال ہو گیا ہے اور ان کی تسلی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لوٹ کر آئے، سرکار نے حضرت عثمان غنی کو بدر سے حصہ بھی عطا فرمایا، مال غنیمت سے حصہ بھی، دیکھیں کتنی شان ہے ان کی، بیت رضوان میں بھی خود اپنے ہاتھوں سے بیعت کی ہے اور بدر میں بھی حصہ دی، بدر میں حصہ دے کر آپ کو بدری بنا دیا، اور بیت رضوان کے اندر اپنے ہاتھ کو حضور نے، اپنے بائیں ہاتھ کو سرکار نے کہا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، دا دائیں ہاتھ کو فرمایا یہ میرا ہاتھ، اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر کر کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، میں اپنے عثمان کی خود بیعت کرتا ہوں. یعنی دیکھیں، نہ بیعت رضوان میں عثمان غنی موجود ہے، نہ بدر میں موجود ہے، لیکن حضور کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ دونوں میں حضور نے آپ کو شامل کیا، ایک جگہ مال غنیمت کو دے کر، ایک جگہ اپنے ہی ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر آپ کی بیعت لے کر، رضی اللہ عنہ اجمعین. جب ان کا وصال ہوا تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ بہت افسردہ تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ عثمان، تم دیکھ رہے ہو میرے پاس اس وقت کون کھڑا ہوا ہے؟ تو عثمان غنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون کھڑا ہوا؟ فرمایا، یا عثمان، حاضر جبرائیل، میرے پاس ہی جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں. یا امرونی عن اللہ عز و جل، یہ اللہ کی جانب سے پیغام لے کر آئے عثمان، خاص پیغام لے کر اللہ رب العالمین جل مجدہ کی بارگاہ سے آئے، کہ ان ازوجو کا اختہ ام کلثوم علی مثل صدقاتہا، کہ میں تیرا نکاح اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کے ساتھ کر دوں، اس مہر کے ساتھ کہ جس مہر سے میں نے اپنی پہلی بیٹی کا نکاح کیا تھا، اور اس میں مرضی اللہ کی ہے، اور اللہ نے جبریل کو بھیج کر اس بات کا حکم دیا ہے. سبحان اللہ، یہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی شان ہے. اور اسی طرح امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں لکھی ہیں. امام بخاری نے، ایک تو بخاری شریف آپ کی کتاب ہے، یہ بخاری شریف تو ظاہر سی بات ہے بخارا کی نسبت ہونے کی وجہ سے، اس کا نام تو اصل میں ہے الجامع والصحیح والمختصر المستند من امورہ و ایامہ و سننہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ بخاری شریف کا نام ہے. امام بخاری نے ایک دوسری کتاب لکھی ہے ادب المفرد، یعنی ہر تنہا آدمی کے آداب کیا ہیں، ایک بڑی اخلاق پر ایک کتاب ان کی ہے. اسی طرح اسماء الرجال پر امام بخاری کی دو کتابیں، ایک تاریخ صغیر اور ایک تاریخ کبیر، یہ امام بخاری نے خود لکھی ہیں اسماء الرجال پر. تو تاریخ کبیر کے اندر حضرت امام بخاری نے باب الروح، یعنی را واو ہا، روح نامی جتنے راوی آتے ہیں، اس میں آپ نے اس حوالے کو نقل فرمایا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما زوجت ام کلثوم من عثمان الا بوحی من السماء. آپ نے خطبہ دیا حضور نے اور ارشاد فرمایا، لوگو، میں نے عثمان سے جو اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کرایا، یہ ایسے نہیں کرایا بلکہ اللہ نے آسمان سے مجھ پر وحی بھیجی تھی. اور میں آج ہی ایک حوالہ تلاش کر رہا تھا، امام سیوطی کی کتاب ہے جمع الجوامع، جو آپ کی جامع الکبیر اور جامع الصغیر کا مجموعہ ہے، اس میں ایک حدیث شریف مسند عبداللہ ابن عمر میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک حدیث پاک آئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کو فرمایا، ذاک النور، عثمان نور ہے، عثمان نور ہے. تو صحابہ نے پوچھا، حضور، نور تو چاند ہوتا ہے، نور تو سورج ہوتا ہے، عثمان کیسے نور ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، فرشتے اسے نور کہتے ہیں، اس لیے کہ میری دو بیٹیاں نور والی اس کے نکاح میں ہیں. یہ جمع الجوامع میں امام سیوطی نے صحیح سند سے حوالہ نقل کیا ہے، فرمایا عثمان نور ہے. صحابہ نے پوچھا، حضور، نور تو سورج ہے، نور تو چاند ہے، عثمان کیسے نور ہے؟ فرمایا، میری دو بیٹیاں جو نور ہیں، یہ عثمان کے نکاح میں آئی، تو فرشتے کہتے ہیں عثمان دو نوروں والا ہے، عثمان دو نوروں والا ہے. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذو النورین کا لقب جو ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. اسی طرح میرے دوستو، ایک روایت اور سنیے. پھر یہ تو آپ بڑے سنجیدہ انداز میں ان تاریخی حوالوں کو یاد رکھیں برائے کرم، تاکہ یہ مجلس ہمارے لیے، یہ محفل ہمارے لیے تبدیلی کا باعث بنے، ہمارے شعور کو بالغ کرے، اور ہم جا کر اپنے دوستوں احباب کو اس بات کو بتا بھی سکیں. ہاں، کہیں کنفیوژن ہو تو آپ ریکارڈنگ دوبارہ سن لیں. اب آپ سنیے کہ حضرت رقیہ کے ساتھ، سیدہ رقیہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا نکاح ہوا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیٹی، بڑی بیٹی سیدہ زینب ہے. ان کے پورے فضائل میں نے بناتے رسول کانفرنس کے اندر ہم نے پیش کی، ذکر کر دیے کہ آپ کا کیا مرتبہ اور مقام تھا. سیدہ زہرا کو حضور نے فضیلت بعد میں عطا فرمائی، سیدہ زینب کو حضور نے فضیلت پہلے عطا فرمائی. جو الفاظ حضور نے سیدہ زہرا کے لیے کہے، وہی الفاظ سیدہ زینب کے لیے کہیں. لہذا سنیو، تمہارے فاتحہ میں جہاں خاتون جنت کا ذکر ہو، وہاں سیدہ زینب کا بھی ذکر ہونا چاہیے. سنی وہ ہے جو کہتا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. جہاں آپ کے وہاں سیدہ زہرا کا یوم ہوتا ہے، ہونا چاہیے، وہیں پر سیدہ رقیہ کا بھی یوم ہونا چاہیے، سیدہ ام کلثوم کا بھی یوم ہونا چاہیے، اور سیدہ زینب کا بھی یوم ہونا چاہیے. اس لیے کہ ان چاروں شہزادیوں کے یوم ہونا چاہیے، اور ہماری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سرکار کی سگی بیٹیاں ہیں، اور جہاں نسبت سیدہ زہرا حضور سے پا رہی ہیں وہاں یہ تینوں بیٹیاں بھی حضور سے نسبتیں پا رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن. اس بات کو سمجھیے, اپنے فاتحہ میں ان چاروں شہزادیوں کا نام لے کر ذکر کرنا چاہیے. اگر آپ کو نام یاد نہ ہو تو کم سے کم آپ یہ ضرور کہیں دعا میں کہ اللہ حضور کی چاروں بیٹیوں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, تاکہ یقینا ہمارے بچوں کے اندر صحیح طور پر آگے بڑھے. جب سن 2 ہجری کو سیدہ رقیہ انتقال کر گئی تو سرکار نے سیدہ ام کلثوم سے آپ کا نکاح کرایا. اب سیدہ ام کلثوم 9 ہجری میں انتقال کر گئی, سن 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہوا. تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی پر ایک کیفیت ہے, اور حضرت عثمان غنی کا رونا اس اعتبار سے کہ یہ نعمت مجھ سے چلی گئی, کہ مجھے یہ نسبت ملی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی, کسی کے گھر کی بیٹی سے شادی کرنا تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے باپ کے دل کے کتنے قریب ہونا ہے, اور وہ لڑکا اس کے باپ کے دل کے قریب ہے کہ اس نے اپنے گھر کی عزت کو اس کے ساتھ بھی آیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ عزت والے اس نسبت کو سمجھتے ہیں, بے عزت کیا سمجھے اس کو. جن کے اندر واقعی میں عزت اور حرمت اور حیا ہے وہ سمجھتے ہیں. داماد بنانا بچوں کا کام نہیں, بڑی غیرت کا کام ہے. اگر حضور نے کسی کو داماد نہ بنایا ہوتا تو کوئی کسی کو داماد نہ بناتا. ایک باپ کے لیے کتنی عزت کا مسئلہ ہے کہ اپنی بیٹی کو کسی کے نکاح میں دے اور پھر وہ لڑکا آئے تو پھر اس کی عزت کرے, جبکہ باپ خود ایک مرد ہے, اس کے اندر خود ایک نخوت ہے, اس کے اندر خود ایک کبر ہے, اس کے اندر خود بڑائی ہے, اور پھر وہ اس کو عزت دے. بیٹا جیسا یقین کرنا ہے لیکن دل پورا اس طرف نہیں جاتا, غیرت بیچ میں آتی ہے, لیکن یہ حضور کی ادا ہے جس کے لیے امت اس کو قبول کر لیتی ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیے, ایک عزت دار باپ کے لیے وہ لڑکا کتنا عزت والا ہے, کتنا تکریم والا ہے, اور کتنا احترام والا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دیا ہے. سمجھ رہے ہیں, اپنی عزت کو اس کے نکاح میں دیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں اور سرکار کے دل مبارکہ میں حضرت عثمان کی عزت اور توقیر کتنی ہے کہ سرکار نے 2 شہزادیاں تو دی, لیکن جب دوسری شہزادی کا انتقال 9 ہجری میں ہوا, اب تو کوئی بظاہر بیٹی نہ رہی, تو اب قدر دیکھیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل دیکھیے, اور حضور کے دل میں حضرت عثمان غنی ذوالنورین کا وقار اور اہمیت اور بزرگی اور پارسائی دیکھیے کہ سرکار گئے اور عثمان غنی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا, رونا نہیں عثمان. اور اس کے راوی بھی مولا علی ہیں, اس کے راوی حضرت علی انانی ابن ابی طالب یقول, حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے, فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ, میں نے خود حضور سے سنا سرکار نے عثمان غنی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو دلاسا دیا اور فرمایا کہ ان علی 40 بنتن, اے عثمان تو میرا اتنا پیارا ہے, اتنا پیارا ہے, اتنا پیارا ہے کہ میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا. اس کو کبھی اپنے رشتوں میں ڈھال کر دیکھیے تو دل عثمان غنی کی محبت سے بھر جائے گا. سب سے زیادہ حیا کرنے والے میرے مصطفیٰ ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ دل میں بزرگی کتنی ہے اور کتنا احترام ہے عثمان غنی کا, اور کس قدر بزرگی عثمان غنی کی سرکار کے دل کے اندر موجود ہے کہ ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں کہ عثمان ان علی 40 بنتن, میری اگر 40 بیٹیاں ہوتی, زوجت تو عثمان واحدن بعد واحدن, میں یہ کے بعد دیگر سب تیری نکاح میں دے دیتا, حتی لا یبقا منہن واحدتن, یہاں تک کہ میرے پاس ایک بیٹی بھی نہ رہتی, ساری بیٹیاں یہ کے بعد دیگر میں تیرے نکاح میں دے دیتا. اس سے صرف آپ باپ ہونے کی حیثیت سے اندازہ لگائیے, آپ بیٹیوں والے ہونے کی حیثیت سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں کیا, حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارکہ میں, دل مبارکہ کے اندر حضرت عثمان غنی کا کتنا وقار ہے, کتنا اعتماد ہے, کتنا پیار ہے, اور کتنی بزرگی ہے, کتنی شرافت ہے حضور کے قلب میں عثمان غنی کے حوالے سے کہ حضور فرماتے ہیں میری 2 بیٹیاں ہیں, فرما کر 40 ہوتی تو سب تیرے نکاح میں دے دیتا, یہ کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا. اللہ اکبر. یہاں تک کا تو میں نے جمعہ کا خلاصہ پیش کیا. اب آئیے ایک بہت ضروری خطبہ یہاں سے پڑھتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کا مقام حضرت مولا علی کی نظر میں کیا ہے. درود پاک پڑھیے. یہ حوالہ میں نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, کی معتبر کتاب ہے, اور اس میں عنوان جس کے تحت یہ خطبہ آیا ہے, من کلامی لہو علیہ السلام لعثمان عندما ارسلہ القائمون علیہ, یہ اس کا عنوان ہے. اور اس عنوان کے تحت یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کیے ہیں جس وقت باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا. باغیوں نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت عثمان غنی کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا لشکر بھیجنے کا کہا کہ یہ لشکر جو ہے میں بھیجتا ہوں کہ یہ باغی آپ کے گھر کو جو گھیرے ہوئے ہیں. ہوا یوں ہے کہ مصر کا جو گورنر ہے لوگوں کو وہ پسند نہیں تھا. لوگ آئے عثمان غنی ذنورین کے پاس اور کہا کہ گورنر ہمیں پسند نہیں. عثمان غنی نے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ خود فیصلہ کرو کہ تم کس کو گورنر بنانا چاہتے ہو. انہوں نے ایک نام لے آیا, غالباً محمد بن ابی بکر کا نام تھا, لے آیا کہا کہ یہ جو ہے مدینے یہ مصر کے گورنر بن جائیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خط جاری کیا گورنر ہاؤس کے لیے مدینے سے مصر کی طرف کہ بھائی یہ لوگ آ رہے ہیں اور فلاں جو گورنر ہے اس کو معزول کیا جائے اور یہ جس کا نام میں لکھ رہا ہوں اس کو لایا جائے. یہ خط لے کر جب مصر کے لوگ جانے لگے تو آدھے راستے کے قریب پہنچے تو صحرا میں انہوں نے دیکھا کہ ایک اونٹ پر چند آدمی یعنی ایک آدمی بیٹھا, اس کے ساتھ ایک غلام ہے, وہ بھاگے جا رہا ہے. ان لوگوں نے دوڑ کر اس کو جب پکڑا, اس کی تلاشی لی تو اس کے جیب میں سے خط نکلا اور وہ دونوں لیٹر ہیڈ سمجھیے کہ ایک جیسے تھے اور دستخط بھی ایک تھے, یعنی دونوں جگہ پر دستخط عثمان غنی کے تھے. اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ یہ لوگ آئے تو ان کو قتل کر دینا اور گورنر کو تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ساری سازش عبداللہ بن سبا کی اولاد یہودیوں کی تھی. یہ جعلی خط انہوں نے تیار کیا اور لڑوانے کے لیے تاکہ ایک مخوصہ بنے, ایک کنفیوژن ہو جائے اور پھر وہ مصر سے کب لوٹ کر آئیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے کہ یہ حلم و بردباری میں ایسے فیصلہ کریں گے جن سے ہم کو فائدہ پہنچ جائے. اب وہ لشکر لوٹ کر آیا, وہ سارے انہوں نے عثمان غنی کو خط دکھایا, حضرت علی کو خط دکھایا کہ یہ کیا, ہمیں تو بھیجا تھا اس کام کے لیے اور ہمارے پیچھے ہمارے سر مارنے کے دوسرا خط بھیج دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط لے کر حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے. حضرت عثمان غنی دیکھ کر فرمایا کہ علی میں تمہارے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم یہ خط میرا نہیں ہے, میرا خط وہی ہے جو میں نے مصریوں کو دیا تھا. اب انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا جو کاتب مروان ہے اس کو باہر نکالیں, یہ خط ضرور اس نے لکھا ہے. حضرت عثمان غنی ذنورین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں مروان کو ان کے حوالے کرتا ہوں تحقیق سے پہلے, ابھی کوئی واضح ثبوت نہیں کہ خط مروان ہی نے لکھا ہے, اگر یہ تحقیق سے پہلے حوالے کرتا ہوں تو یہ مروان کو مار دیں گے. جو مروان کو مار دیں گے تو میری وجہ سے ایک گویا کہ جو صرف ملزم تھا جس پر الزام تھا اگر اس کو مار دیا جائے تو خدا کی بارگاہ میں میری باس پرس ہوگی. آپ نے مروان کو حوالے نہیں کیا, حوالے نہ کرنے کی بنا پر یہ آپ کو حلم بردباری سنجیدگی تھی. نیچے سے عبداللہ بن سبا کی قوم نے سازش شروع کی اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا. مختصر یہ, اس پر میں نے پوری تفصیلی تقریر پہلے بھی کی ہے, ایک بلوے کی صورت بن گئی اور بلوے کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے کئی لوگوں کو اپنے حامی بنا لیے اور حضرت عثمان غنی ذنورین رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ 40 دن تک رہا. آپ سے میٹھا پانی بند کر دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود آ کر حضرت عثمان غنی کے فضائل میں خطبے پڑھے, لیکن باغی جو لوگ تھے مصر کے ان میں بہت زیادہ خوارج بھی تھے اور سبائی بھی تھے, وہ لوگوں تک اس بات کا اثر پہنچنے نہیں دیتے تھے اور شور شرابہ کر کے اس خطبے کے معاملات کو گویا کہ منتشر کر دیتے تھے. اور حال یہ ہوا کہ آخر میں حضرت امیر معاویہ کو جب خبر پہنچی ملک شام, آپ نے کہا میں 20,000 کا لشکر بھیجتا ہوں اور ان کو مسل کے رکھ دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی ذنورین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, میری وجہ سے رسول اللہ کے شہر میں قتل و غارت گری ہو میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا, ہاں خلافت کا منصب نہیں چھوڑوں گا, اس لیے کہ حضور نے مجھے خود کہا تھا کہ اللہ نے تجھے قمیص پہنائی ہے, اس قمیص کو لوگ اتارنا چاہیں گے عثمان تو نہیں اتارے گا. اور کہ حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ سرکار نے ایک دفعہ آواز دی کہ فلاں کو بلاؤ, تو جو خادم تھا اس نے کہا ابو بکر کو, فرمایا نہیں, کہ عمر کو, کہا نہیں, کہ عثمان کو, کہاں. اب حضرت عثمان غنی کو بلایا گیا. راوی کہتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہائی میں عثمان غنی سے بات کی اور آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ نے کہا حضور میں صبر کروں گا. لوٹ کر آئے اور اس جب بلوے کی صورت ہوئی تو آپ نے بلوے کی صورت میں یہ بات کی کہ مجھے حضور نے چند باتیں کی تھی, مر جاؤں گا وہ بات بتاؤں گا نہیں لیکن صبر کروں گا. یہ راز جو تنہائی میں حضور نے ان کو بتایا تھا وہ راز لے کر آپ مزار شریف میں چلے گئے. آپ نے جان دے دی, اس بات کو ظاہر نہیں کیا, صرف اس بات کو بتاتے رہے کہ میں صبر کروں گا. آپ کے لیے حوث خلافت کی بھی نہیں تھی, ورنہ آپ فوج کو طلب کرتے اور حکم دیتے کہ جناب قتل و غارت گری کر دی جائے. یہ بکواس کرتا ہے کہ جناب آپ کو چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کو بلاتے اور فوج کو لاتے اور باغیوں کو قلعہ کما کرتے, آپ نے خود اپنی جان ایسی دے دی, اس کی کیا وجہ تھی. تو میں نے کہا امام حسین کو کیا کہو گے پھر تم, امام حسین جو کربلا میں گئے ان کے بارے میں بھی تو خارجی یہی کہتا ہے نا کہ کیا ضرورت تھی جانے کی جب حکومت اس کی آدھی قائم ہو گئی تھی, کیا ضرورت تھی معاملات کی. تو جس طرح کربلا کے اندر امام حسین کی شہادت ہے اسی طرح مدینے کے اندر عثمان غنی کی شہادت ہے. بس میں سمجھتا ہوں یہ ایک جواب کافی ہے، جو وہاں پر راز تھا نہ وہاں پر آپ کی نیت جھگڑے کی تھی، وہاں پر آپ کی نیت مذاکرے کی تھی، لیکن سامنے والوں نے تلوار اٹھا کر پہل کی ہے۔ امام حسین نے فرمایا تھا میں پہل نہیں کروں گا کیونکہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں پر بھی حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، مجھ سے بات کی جائے، میں تلوار کبھی نہیں اٹھاؤں گا، جو پہل کرے وہ خدا کی بارگاہ میں جواب دے گا، میں تلوار اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کو کشت خون میں نہلانا نہیں چاہتا۔ یہ بات ایسی ہے جیسے حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، قابل اور حابل، قابل اور حابل۔ حابل جو جنتی ہے، جب ان کے بھائی نے قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، انہوں نے کہا تو تلوار اٹھاتا تو اٹھا، میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ تو جس طرح حابل نے جو کردار ادا کیا ہے، وہی کردار کربلا کے اندر امام حسین نے ادا کیا ہے، وہی مدینہ شریف کے اندر حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے ادا کیا ہے۔ خیر، اب یہ اس کے لیے وفادار اور محبت اگر ہوگی تو پھر بندہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نے اس وقت جب باغیوں نے آپ کے حضرت امام حسین کے لیے پانی 3 دن بند کیا گیا تھا اور حضرت عثمان غنی کے لیے 40 دن بند کیا گیا، کتنے دن؟ امام حسین پر کھارا میٹھا دونوں پانی بند تھا، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ پر میٹھا پانی بند تھا، اور آپ نے خود کہا کہ میں سمندر کا پانی پی رہا ہوں، یعنی کھارا پانی، اور آپ نے خود چھت پہ چڑھ کر خطبہ دیا اور لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بئر رومہ، یہ رومہ کنواں جس سے یہودی پیسہ لے کر مسلمانوں کو پانی دیتے ہیں اور جو مسلمان غریب ہوتا ہے اس کو پانی نہیں دیا جاتا، کون ہے میرا غلام جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے آزاد کرے گا؟ میں جنت میں اس کا ضامن بنتا ہوں۔ عثمان غنی کہتے ہیں اے بلوائیو بتاؤ کیا میں نے وہ کنواں نہیں خریدا تھا، اور حضور نے اس کنویں کے عوض مجھے جنت کی بشارت دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ پھر تبوک کا حوالہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تبوک کے اندر جو مال دے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا بتاؤ مجھے بار بار حضور کی پکار پر تبوک کے لوگوں کی مدد کر کے سرکار سے جنت نہیں لی تھی؟ اور تیسری بات فرمایا کہ جب مسجد حرام کی توسیع کی بات آئی تو حضور نے ایک شخص سے کہا کہ تو اپنا مکان جو ہے وہ مسجد حرام میں داخل کر دے اور اس کے بس جنت دے دے، اس نے بات کو قبول نہیں کیا۔ یہ بات عثمان غنی کو پہنچی، عثمان غنی اس آدمی کے پاس گئے اور کہا کہ حضور نے تجھ سے کہا تھا کہ وہ فلاں مکان جو مسجد کے ساتھ ہے اگر اس کو خرید کے مسجد میں لے لیا جائے تو اس مکان کے بس جنت میں حضور تیرے مکان کے ضامن ہوں گے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت عثمان غنی گئے اور 10,000 درہم دیے اور اس مکان کو خریدا، اور خرید کر اس مکان کے تالے کی کنجی لا کر حضور کے ہاتھ میں رکھی اور کہا یا رسول اللہ یہ میں دے رہا ہوں، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، کیا آپ اس بات پر تیار ہیں کہ اس مکان کے بدلے جنت کا مکان دیں گے؟ سرکار نے فرمایا میں اس کا ضامن ہوں۔ یہاں سے دو باتیں پیدا ہوئی، پتا چلی، ایک یہ پتا چلی کہ عثمان غنی جنتی ہے، دوسرا یہ کہ عثمان غنی کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جنت بانٹتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی کہہ دیجئے میرے پاس کوئی نفع نقصان نہیں ہے، نفع نقصان نہیں ہے تو پھر نفع لینے کیوں گئے تھے آپ؟ کیا یہ آیت عثمان غنی کو نہیں پتا تھی آج کس ہے؟ اور یہ حضور کے خلاف پوستے چلا کر لوگوں نوجوانوں کے دماغوں کو منتشر کرنے کے لیے، سرکار کی عقیدت نکالنے کے لیے یہ بکواسے کرتے ہیں، کہ یہ آیت جو یہ پڑھتے ہیں کہ صحابہ کو نہیں پتا تھی، صحابہ کو نہیں پتا تھی، صحابہ آیت پوری پڑھا کرتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ مالک نفع کا ہونا اور ضرر کا ہونا یہ تو اللہ ہے، لیکن الا ما شاء اللہ، اللہ نے اپنے فضل سے جتنا چاہا مصطفیٰ کو بھی مالک بنایا ہے۔ اس لیے تو عثمان غنی نے جنت کا سوال، اب آپ دیکھیں مسجد کے لیے مکان لے کر دینا یہ نیکی کا کام ہے، لیکن اس نیکی کو آپ نے ڈائریکٹ نہیں کیا، مصطفیٰ کی ایما پر کیا، اس بشارت پر کیا۔ آپ کا عقیدہ تھا کہ مکان تو میں دوں گا لیکن مصطفیٰ پہلے جنت مجھے دیں، اور حضور نے یہ نہیں فرمایا، سرکار نے فرمایا انا ضامن، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اور ضامن کس کو کہتے ہیں؟ ذمہ دار اس کس کو کہتے ہیں؟ جس کی چلتی ہے، جس کی چلتی ہے، جس کے اختیار ہوتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ باتیں کر کے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و اختیار پر مناظرے کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و اختیار کو ماننے والوں کے لیے باذن اللہ ان کو مشرک کہنا، اور اسماعیل قتیل دہلوی کی عبارت کے جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں، اس بات کو پھیلا کر گندے عقیدے رکھنا، میں پوچھتا ہوں تم قیامت کے عثمان غنی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس عقیدے تو حضرت عثمان غنی کے مسئلے پر بات جاتی ہے۔ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اہل بننا ہے تو پورا بنو، صحابہ کا عاشق بننا ہے تو پورا بنو، غرض بیچ میں نہ رکھو، جیسا انہوں نے عقیدہ رکھا ویسے عقیدے رکھو، اور اہل سنت خوش ہو جائیں کہ انہوں نے اہل بیت کو ویسے ہی مانا جیسا ماننا تھا، اور صحابہ کو ویسے مانا جیسے ماننا تھا، اس لیے کہ یہ دونوں جماعتیں جو حضور کے قریب لے جاتی ہے، سنی جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، سچی محبت کرتا ہے، پوری محبت کرتا ہے، حق کے ساتھ کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں کے راستوں کو مکمل طور پر پکڑا ہے، اس لیے یہ مکمل طور پر حضور کے قریب ہو گیا ہے۔ اب سنیے یہاں پر بڑی قیمتی بات میں عرض کر رہا ہوں، نہج البلاغہ سے جو خطبہ میں نے آپ کو کہا، اور یہ جس وقت محاصرین نے محاصرہ کیا ہوا ہے ان باغیوں نے اور عثمان خلیل کے خلاف بکواسے کر رہے ہیں، اس وقت سیدنا علی نے ایک تاریخ خطبہ دیا ہے، وہ اہل سنت کی کتابوں میں تو ہے لیکن میں شیعہ کی کتاب سے پڑھوں گا، اس میں آپ دیکھیے گا صرف یہ کہ حضرت علی کی نظروں میں حضرت عثمان کا مقام کیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں عثمان غنی حضرت علی کی لڑائی کبھی ثابت نہیں، پہلے دن سے لے کر قبر میں اتارنے تک عثمان غنی کے ساتھ حضرت علی کھڑے رہے، یعنی ان کا ساتھ دیا، تدفین کے دوران بھی موجود ہیں، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ کا جنازہ حضرت علی نے پڑھایا ہے، مروان کے بارے میں روایت ہے لیکن علماء نے اس کی قبول نہیں کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ کے بارے میں روایت موجود ہے کہ جنازہ آپ کو انہوں نے پڑھایا، یہاں تک کہ حضرت علی کا غلام جو ہے قمبر اور آپ کے شہزادے امام حسن، ان دونوں کی ڈیوٹی حضرت علی نے لگائی تھی کہ عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے رہیں گے، کسی باغی کو اندر گھسنے نہیں دیں گے، امام حسن خود تلوار لے کر حضرت عثمان غنی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کے دروازے پر کھڑا ہوں حضور، اور میں دیکھتا ہوں چچا جان ام کلم یا امی، اے میرے چچا میں آپ کے دروازے پر کھڑا ہوں، یہ امام حسن مشتبہ کے مبارک جملے ہیں، میں آپ کے دروازے پر کھڑا ہوں اور میں دیکھتا ہوں باغی کیسے اندر آئے گا، تو آپ نے دونوں ہاتھوں میں آپ کا چہرہ پکڑا اور کہا میرے بھتیجے تو گھر جا کے آرام کر، اور اپنے باپ سے کہے کہ نہ نہ نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عثمان کے دروازے پر علی کا بیٹا کھڑا ہو اور وہ زخمی ہو جائے، فرما نہیں، ان کی پیشانی کو چوم کر واسطے دیے کہ نہیں گھر جاؤ، جب گھر آئے تو حضرت علی نے فرما کہ نہیں یہ تو عثمان کی محبت ہے لیکن تو جا اور جا کر دروازے پر کھڑے رہے، قمبر اپنے غلام جو حضرت علی کا غلام تھا، قمبر بڑا مشہور غلام ہے، اس کو بھی کہا، یہ دونوں شخصیات دروازے پر کھڑی رہی پہرہ دینے کے لیے، تو بتاؤ کتنا احترام، کتنی محبت، کتنی عقیدت، کتنا لحاظ اور کتنی پرواہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے کہ آپ یہاں پر موجود رہے، اور ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے چھت پر حضرت علی آئے، حضرت عثمان غنی آئے، خطبہ دیتے ہوئے ایک بات کی اور بات نے ایک حدیث پڑھی، یہی بیر رما والی حدیث پڑھی، اس میں آپ نے جملہ کہا اس مجمع میں علی ہیں اوپر سے گواہ بنانے کے لیے، یعنی خطبہ دیا اور کہا کہ دیکھو تم میرے مرتبے کو نہیں جانتے لیکن علی اگر ہونا تو ان کو پتا ہے کہ میں کون ہوں، تو جملہ یہ لکھا کہ علی ہیں، حضرت علی نہیں تھے، ان کے غلام نے دوڑتے ہوئے گیا کہ آپ کو عثمان غنی بلا رہے ہیں، حضرت علی برہنہ پاؤں دوڑتے ہوئے گئے، کہا عثمان تم نے مجھے بلایا، کہا نہیں میں نے تو نہیں بلایا، کہا تم نے ذکر کیا تھا، کہا نہیں وہ میں گفتگو کر رہا تھا تو میں گواہی کے لیے میں نے آپ کا نام لیا، تو حضرت علی احترام دیکھے کتنا ہے، فوراً آئے، کہا میں سمجھا کہ شاید تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے اس لیے میں جلدی سے تمہارے پاس آ گیا۔ یہ ساری تاریخ کے صحیح روایات ہیں جو موجود ہیں۔ اب دیکھیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے جو مناقب بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے، میں نہج البلاغہ سے پڑھتا ہوں، ایک ایک جملہ پڑھوں گا، ذرا توجہ کیجیے۔ اب باغیوں نے آپ کے قلعے کو گھیرا ہوا ہے، آپ کے مکان کو گھیرا ہوا ہے، اور حضرت عثمان غنی کی شان و عظمت، حضرت علی بار بار گئے اور عثمان غنی کو مشورہ دیا کہ آپ فوج منگائیے، آپ قتال کا حکم دیجیے، حضرت علی کے اس مشورے کو حضرت عثمان غنی نے قبول نہیں کیا۔ اب کچھ لوگ کہنے لگے کہ آپ کے مشورے کو قبول نہیں کیا، تو اس کی وضاحت کے لیے حضرت علی نے خطبہ دیا کہ عثمان اگر میرے کسی مشورے کو قبول نہ کرے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس بات کو بولتے ہوئے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عثمان غنی کے بارے میں کہتے ہیں کہ واللہ ما ادری ما اقول لک، اے عثمان مجھے معلوم نہیں میں تم سے کیا کہوں، ما عارف شیئا تجہلہ، اس لیے کہ میں اس چیز کو نہیں جانتا جس کو میں، وہ چیز ایسی کوئی چیز نہیں جس کو میں ہی جانتا ہوں اور تم نہ جانتے ہو۔ اب یہ کس پہرائے میں بات ہو رہی ہے، عثمان غنی کو مشورہ دیا آپ نے اور عثمان غنی نے یہ مشورہ قبول نہیں کیا، فرما نہیں علی میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں تلواریں نکالنے کا حکم، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ عثمان غنی نے آپ کی بات کیوں قبول نہیں کی، کیوں قبول نہیں کی، اور یہ محبت میں بات کی نا کہ آپ فوج کو اجازت دیجیے، فوج کو اجازت دیجیے، عثمان غنی مجتہد صحابی ہیں، حضرت علی بھی مجتہد ہیں، ان کا اجتہاد تھا کہ نہیں میری وجہ سے لوگ لڑے اور تاریخ میں لکھا جائے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے مسلمانوں کو لڑوا دیا مدینہ شہر کے اندر. کس قدر حیا ہے دیکھیں, کامل الحیا. فرما مر جاؤں گا لیکن میری وجہ سے لڑائی ہو اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا. تو حضرت علی نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ ٹھیک ہے پھر عثمان تمہاری مرضی ہے, تمہاری مرضی ہے. اب اس پہرائے میں حضرت علی گفتگو کر رہے ہیں, سمجھ رہے میری بات آپ, اس پہرائے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے عثمان تمہاری مرضی ہے, واللہ ما ادری ما اقول لک, اب مجھے نہیں پتا میں تمہیں اور کیا کیا باتیں کروں. ما عارف شیئا تجهلہ, ایسی بھی بات نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے, تم بھی ساری چیزوں کو جانتے ہو. ولا ادلک علی امر لا تعرفہ, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں کسی خاص مسئلے کی دعوت دوں جس کو تم پہچانتے نہ ہو. اب وہ پہرائے میں باتیں ہو رہی ہیں. ما سبقناک الی شیء فنخبرک, کسی معاملے میں آپ سے سبق میں سبقت نہیں رکھتا جس کی آپ کو خبر نہ ہو. یہ حضرت علی کے جملے ہیں. فرما ما سبقنا الی شیء فنخبرک, یعنی علی میں تم سے مرتبے میں آگے نہیں کہ میں کچھ زیادہ جانتا ہوں اور تم کم جانتے ہو. یہ نہجت بلاغہ کے اندر موجود ہے, جملہ سن رہے ہیں آپ. یعنی علی ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے عثمان, تمہاری مرضی ہے اگر تم ایسا کرنا چاہو, میں تم سے کیا بات کروں. ظاہر سی بات ہے کہ جتنا میں جانتا ہوں اتنا ہی تم جانتے ہو. ایسا بھی نہیں ہے کہ میں کچھ بہت زیادہ جانتا ہوں تمہیں وہ چیز پتا نہیں ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں جاننے میں تم سے آگے ہو گیا ہوں اس کی خبر تمہیں نہیں ہے. اب آپ دیکھیں ایک ایک جملے سے حضرت عثمان غنی کی شان کو حضرت علی بیان کر رہے ہیں. فرمایا وما سبقناک الی شیء, میرے علم نے کوئی سبقت نہیں کی, میرا علم کوئی تمہارے علم سے زیادہ نہیں ہو گیا اس چیز میں کہ جس کو تم نہیں جانتے ہو. یعنی جتنا تو جانتا ہے عثمان اتنا میں جانتا ہوں. آگے بیان فرمایا ولا خلونا بشیء فنبلغک, اور نہ خلوت میں میں نے کوئی, اب جملہ سنیے ذرا یہاں پر حضرت علی کا, فرمایا ولو خلونا بشیء فنبلغک, ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ میں نے تنہائی میں جا کر حضور سے کوئی خاص چیز لے لی ہو اور تجھے نہ پہنچی ہو. میں خلوت میں گیا ہوں, یعنی برابری بیان کر رہے ہیں. اگر تو میرا مشورہ قبول نہیں کرتا تو کیا کوئی بات نہیں, ہم دونوں برابر ہیں. ایسا بھی نہیں کہ جو میں جانتا ہوں تو نہ جانتا ہوں, ایسا بھی نہیں کہ میرا علم تیرے سے زیادہ ہو, ایسا بھی نہیں کہ میں حضور کے پاس کبھی بہت زیادہ قریب رہا تجھ سے زیادہ میں نے علم حاصل کر لیا اور تجھے پتا نہ ہو. فرما جو مجھے پتا ہے وہ سب تجھے پتا ہے. آگے فرماتے ہیں وقد رأیت کما رأینا, یہ جملہ سنیے آپ میں جو بلاغ, وقد رأیت کما رأینا وسمعت کما سمعنا, جس طرح تو نے مصطفیٰ کو دیکھا اس طرح میں نے دیکھا. ولا سمعت کما سمعنا, جس طرح تو نے مصطفیٰ کریم سے حدیث سنی اس طرح میں نے سنی. یہ میں نے بلاغا جملے ذرا سنیں آپ, وقد رأیت کما رأینا وسمعت کما سمعنا, تو نے بھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا میں نے بھی دیکھا, تو نے بھی مصطفیٰ کریم سے حدیث سنی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی سنی. آگے سنیے وصحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما صحبنا, تو نے بھی حضور کی صحابیت کا شرف حاصل کیا میں نے بھی حاصل کیا. اب دیکھیں ہر مسئلے کو برابر ذکر کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں وما ابن قحافہ ولا ابن الخطاب اولا بعمل حق منک, ہاں لیکن سنو ابو بکر و عمر بھی حق میں تجھ سے بڑے نہیں ہیں, تیرے برابر ہی ہیں, بلکہ کہتے وانت اقرب یا رسول اللہ وشیت الرحم منہما, لیکن عثمان میں یہ کہتا ہوں کہ ایک صفت ایسی ہے کہ جو ابو بکر کو بھی نہیں ملی عمر کو بھی نہیں ملی رضی اللہ عنہما. فرما وانت اقرب الی رسول اللہ منہما, تم ایک چیز میں ان دونوں سے زیادہ حضور کے قریب ہو, وہ کیا ہے؟ وہ شیجت رحمن, وہ ہے حضور سے قریب رشتداری کو پانا. وَنِلْتَ مِنْ سَحْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَا, حضور کا داماد ہونے کا شرف پانا جو نہ ابو بکر کے پاس ہے اور نہ عمر کے پاس ہے رضی اللہ عنہ. بھائی یہ حضرت علی کے خطبے ہیں جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی شان میں بیان فرمائے. اس میں دیکھیں جتنی بات کرتا سب کا جواب آ گیا, سب کا بولیے سب کا جواب آ گیا. میں ایک جملہ اس میں ایک اور پڑھتا ہوں پھر ایک بہت مبارک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا. درود پاک ایک دفعہ پڑھیے. اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی کس قدر عزت ہے. پہلے آپ نے قرآن سنا کہ قدرت کی نظر میں کتنی عزت ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سنے بیٹیوں کے حوالے سے کہ حضور کی نظر میں آپ کی کتنی عزت ہے. اب سیدنا علی کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں اور آپ دیکھیے کہ حضرت علی کی نظر میں کتنی عزت ہے. یہ گفتگو نہیں پوری کتاب ہے، یہ اس کو آپ لکھیں گے شائع بھی کر سکتے ہیں، یہ اپنی طرف سے آپ لکھ کر بانٹ دیں. سارے حوالے میں نے پڑھ دیے آپ کے سامنے، اب آپ سنیے اس کو. اسی لیے میں نے جو ہے وہ کچھ پوسٹیں بھی تیار کی اس حوالے سے تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے پاس پہنچیں. ہمارے بچے یہاں پر موجود ہیں، اپنے واٹس ایپ یا فیس بک کے نمبر اور جو علامت ہے اس کو آپ ایڈریس بتائیے تاکہ وہ پوسٹیں مختلف طور پر بھی اہل بیت کے حوالے سے بھی شروع ہوں گی انشاءاللہ. میں نے مرتب کر دی ہیں، وہ ہمارے بچے انگلش میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، اردو میں بھی موجود ہے، وہ آپ تک آئے پھر اس کو آگے آپ جو ہے وہ چلائیے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو سوشل میڈیا کو زیادہ لیتے ہیں ان کے لیے چند الفاظوں میں وہ چاہتے ہیں کہ لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے تو ان تک بھی یہ باتیں. تو میں نے تقریباً 9 یا 6 کے قریب پوسٹیں حضرت عثمان غنی کے حوالے سے بنائی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے. ابھی تک تقریباً 47 پوسٹیں تیار ہو چکی ہیں جو مکمل عقائد پر. آپ دعا کیجئے انشاءاللہ اہل سنت کے جتنے عقائد ہیں سوشل میڈیا کے لیے اس کو انشاءاللہ ہم پوسٹوں کی صورت میں آگے لے کر آئیں گے. مسئلہ علم غیب پر بڑی قیمتی باتیں اس میں ذکر کر کی جا چکی ہیں، وہ انشاءاللہ اگر آپ ذوق رکھتے ہیں آگے بڑھانے تک تو ٹرو اسلام کے حوالے سے آپ جو ہے کہ وہ آ جائیں، یا سید مظفر شاہ کے حوالے سے فیس بک پر آپ آ کر وہاں سے جو طریقہ کار ہیں اس کو لیں. لیکن طریقہ کار یہ کریں کہ پوسٹیں اگر ہمارے پیج پر آپ کو نظر آئیں تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بجائے اس کو ڈائریکٹ لائک کر کے آپ چلیں تاکہ جو طریقہ کار سوشل میڈیا کا ہے اس طریقے سے زیادہ افراد اس سے مستفیض ہو سکیں. درود پاک پڑھ لیجیے آپ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی نظر میں، یعنی اللہ رب العالمین کی قدرت کی نظر میں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارکہ میں، اور سیدنا مولا کائنات کی نظر میں عثمان غنی کا کیا مقام ہے آپ دیکھ رہے ہیں. میں ایک اور روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جو دل میں جس کے ایمان اور اللہ سے ملنا اور جنت کا شوق ہے وہ دل سے سنے عثمان غنی کے لیے جو جملہ سیدنا علی نے فرمایا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے لگتے ہیں عثمان، ان کی افضلیت کیسی ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں، انّا عثمان کان من الذین آمنوا، فرماتا ہے کہ میرے نزدیک، حضرت علی کہتے ہیں میرے نزدیک عثمان سورہ المائدہ کی آیت نمبر 93 کا مصداق ہے. اور سورہ المائدہ کی آیت کریمہ 93 میں ہے کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جملے کے ساتھ میں، میں آیت نہیں پڑھ رہا ہوں جملہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آیت کے الفاظ کو اس جملے کے اندر لایا گیا ہے. آیت 93 کا میں نے حوالہ دے دیا، آیت وہاں پر مکمل ہے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں حضرت علی کے مکمل جملے یہ ہیں کہ ان عثمان کان من الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم تقوا وآمنوا ثم تقوا واحسنوا. سبحان اللہ. فرما علی کون ہے؟ علی فرماتے ہیں رضی اللہ، عثمان کون ہے؟ فرما ان عثمان، عثمان کان من الذین، عثمان ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اعلی عمل کیے. ثم تقوا، پھر پرہیزگاری کی. وآمنوا، پھر یقین کیا. ثم تقوا، پھر تقوی اختیار کیا. واحسنوا، واحسنوا، پھر نیکوکار بنے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے. یعنی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کا مصداق حضرت عثمان غنی کو فرمایا، اور ترجمہ تو آپ نے سن لیا، پھر وہ مبارک جملے سنیے جو رب کے ساتھ سننے میں بڑے لذت دیتے ہیں. فرما ان عثمان کان من الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم تقوا وآمنوا ثم تقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. عثمان ان میں سے ہے جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے. ثم تقوا، پھر انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی. وآمنوا، پھر یقین کیا. یقین بھی کیا، پرہیزگاری بھی اختیار کی، یقین بھی کیا. ثم تقوا، اور جم کر تقوا اختیار کیا. واحسنوا، اور پھر نیکوکاروں میں نیکیوں کا ذوق جو تھا اس کے حق ادا کر کے نیکی کی. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور ایک روایت جو البدایہ والنہایہ کے اندر ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ اصحابہ کے اندر بھی ہے عثمان غنی کے بیان میں، کہ انہ کان عثمان، حضرت علی نے فرما عثمان کون ہے؟ فرما خیرنا واوصلنا للرحمہ، وہ ہم میں بہتر ہے اور سب سے زیادہ رشتہ داروں کے ساتھ لحاظ کرنے والا ہے. وہ اشدنا حیا، وہ شدید اور مضبوط حیا والے ہیں. وحسنا طہورا واتقانا لربن، اور بڑی پاکیزہ نیکی کرنے والے ہیں. واتقانا لرب، اور اپنے رب سے خوب ڈرنے والے ہیں. بولی سبحان اللہ. یہ حضرت علی کے جملے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے حوالے سے. اور یہاں پر سنیے اتنا گہرا تعلق ہے, اتنا گہرا تعلق کہ سرکار کی دو شہزادیاں عثمان غنی کے نکام ہیں. بولو سبحان اللہ. اب سنیے رشتے داریاں کیسی ہیں. حضرت مولا علی کے بڑے بھائی ہیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ. کون؟ جعفر تیار. بولو سبحان اللہ. اپنی تمنا دل میں رکھو جو تم چاہتے ہو. اب میں سیدنا جعفر کا نام لیتا ہوں, اس نیت سے سبحان اللہ کو انشاءاللہ منت بھی پوری ہوگی. نیت کرو اب میں نام لیتا ہوں سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ ہستیاں ہیں, ان کا لقب حضور نے ابو المساکین فرمایا ہے. ابو المساکین حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ میں اگر سب سے زیادہ مسکینوں کا خیال رکھنے والا کوئی ہے تو میرا بھائی جعفر ہے. ابو المسانی مساکین ان کا لقب ہے. یہ جزوی فضیلت حضرت عثمان حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ. حضرت مولا علی کے بڑے بھائی ہیں. ان کے بیٹے عبداللہ, حضرت جعفر کے بیٹے غزوہ موتا میں شہید ہوئے. تیار کہتے ہیں کہ جبریل امین نے ان کو سونے کے پر لگائے تھے. تو سرکار نے جبریل کو بلا کر پوچھا جبریل ایک بات تو بتاؤ. جبریل نے کہا حضور کیا؟ فرمایا اس جنگ میں تو میرا غلام عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوا, جو میرا پکا چہیتا غلام تھا, جو میرے جانور کے پیشاب کو بھی مشک کہتا تھا. عبداللہ بن رواحہ واللہ لا حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جملے نا سرکار کا دراز گوش, اگر خچر حضور کا پیشاب کرے نا تو وہ کہتے تھے یہ مشک گر رہا ہے, ایسے عاشق. تو سرکار نے فرمایا عبداللہ بن جبریل سے کہ عبداللہ بن رواحہ میرا عاشق, وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوا. میرا غلام زید بن حارثہ, وہ بھی جو پوری زندگی میرے ساتھ رہا, میرے اپنے باپ کو چھوڑا اور ماں کو چھوڑا, وہ بھی شہید ہوا. اور میرا بھائی جعفر بھی شہید ہوا. تو کہنے کہ جی حضور. فرمایا یہ بات بتا جبریل کہ ان دونوں کو تو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لے گیا, لیکن میرے بھائی کے لیے تو جنت سے بڑے بڑے سونے کے پر لے آیا تھا, تو نے پر ان کو کیوں نہیں لگایا, صرف میرے بھائی کو کیوں لگایا؟ تو کہا حضور یہ آپ کے رب کا حکم تھا. کہا کیا حکم تھا؟ فرما نیکی تینوں نے کی ہے, لیکن جب رسول کے قرابت دار نیکی کرتے نا تو پھر ان کو بڑے دھوم دھام سے لایا جاتا ہے. سبحان اللہ. فرما جب رسول کے قرابت دار نسور کے نسب سے کہ جب رسول کے قرابت دار نیکی کریں تو پھر ان کو بڑے دھوم دھام سے لایا جاتا ہے, اگر یوں ہی لے جاتے تو سب برابر ہو جاتے. لوگ کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں, میں نے کہا اللہ نے بھی کہا سب برابر نہیں, صحابی سب برابر ہیں, ان کو تو اٹھا کر لا, ان کو سونے کے پر لگا کر لا, تاکہ پتا چلا جائے کہ ہاشمی ہاشمی ہی ہوتا ہے. ایک ہاشمی کی نیکی اور غیر ہاشمی کی نیکی ہو. ہاشمی کو فخر کرنا حرام ہے. ہاشمی اگر نسب پر فخر کرے گا تو حرام ہے, کیونکہ نسب پر فخر کرنا حرام ہے, لیکن اللہ نے اسے یہ عزت دی ہے, اس پر وہ شکر ادا کرے گا, اور دنیا اسے حسد نہیں کرے گی, اس سے پیار کرے گی. ٹھیک ہے؟ سید کو اپنے نسب پر فخر کر کے نہ نہیں میں سید ہوں تو گھٹیا, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, لیکن وہ اس پر شکر کرے گا. دوسرا اس تقسیم کو قبول کرے گا کہ اللہ نے اس کو اس نسب میں رکھا, مجھے اس نسب میں رکھا, اس کو قبول کرے گا, اس سے حسد نہیں کرے گا, پیار کرے گا حضور کے لیے, بعید نہیں کہ کل قیامت کے دن یہ بھی سیدوں کے گھروں میں ہی آئے گا. تو اب آپ دیکھیے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی کے بڑے بھائی ہیں. حضرت عثمان غنی کا رشتہ آپ دیکھیں, ان کے بیٹے عبداللہ کون ہیں؟ ان کی بیٹی ام کلثوم ہے, یعنی حضرت جعفر کی پوتی. حضرت جعفر کی بولیے, حضرت جعفر کی پوتی ہیں ام کلثوم, ام عبداللہ کی بیٹی. ان کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عثمان غنی کے سگے بیٹے ابان, ابان بن عثمان سے نکاح ہو رہا ہے حضرت جعفر تیار کی پوتی کا. اگر جھگڑا ہے تو شادیاں کیسی ہو رہی ہیں؟ اور میں نے آپ کو پہلے کہا تھا یہ تعلقات کی موت ہے, یہ تعلقات ہی یہودی کی موت ہے, یہ تعلقات اسلام کے دشمن کی موت ہے, اور قرآن کی صداقت ہے رحماء بینہم, واپس میں بڑے پیار والے ہیں, واپس میں بڑے پیار. ایک رشتہ آپ نے سن لیا, اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. یہ ابن قتیبہ دینوری نے اس بات کو نکل کیا اپنی کتاب کتاب المعارف میں. پھر کربلا کا واقعہ آپ نے سنا, کربلا میں حضرت امام حسین کی ایک بیٹی تھی سکینہ, جن کو سکینہ بھی پڑھا گیا. میں سکینہ نہیں پڑھتا, یہ تذکیر ہے. سیدہ سکینہ کا تو نام آپ نے سنا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ سکینہ بنت حسین بنت علی. سیدہ سکینہ بنت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اجمعین، جو سکینہ بنت حسین بن علی حضرت علی کی پوتی اور امام حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ جو کربلا کے اندر تھی، ان کا نکاح سب سے پہلے امام حسن کے بیٹے، امام حسن کے بڑے بیٹے امام حسن مسنہ، ان کا نام بھی حسن تھا تو حسن مسنہ کہا جاتا ہے، ان سے ان کا نکاح ہوا تھا سیدہ سکینہ کا، حسن مسنہ سے، یعنی امام حسین کے بھتیجے سے، امام حسن کے بیٹے سے، حسن مسنہ سے۔ تو حسن مسنہ سے سیدہ سکینہ کا گویا کہ نکاح ہوا، اور نہیں معذرت کے ساتھ، سیدہ سکینہ کا نکاح سب سے پہلے، سیدہ سکینہ بنت حسین کا نکاح حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے پوتے عبد العمر کے بیٹے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عمر، اور ان کے بیٹے ہیں زید، تو عمر بن زید بن عمر بن عثمان، یعنی حضرت عثمان غنی کے پوتے زید اور حضرت عثمان غنی کے بیٹے عمر، ان کے بیٹے، تو حضرت زید بن عمر بن عثمان بن عفان حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے پوتے کے ساتھ سیدہ سکینہ بنت حسین کا نکاح ہوا، یعنی اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، جعفر تیار کی پوتی ام کلثوم کا، اور ان کے پوتے کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے سیدہ سکینہ کا، اور حضرت حسین کی ایک اور بیٹی ہے فاطمہ بنت حسین، ان کا نکاح حسن مسنہ کے ساتھ ہوا، فاطمہ بنت حسین ان کا نکاح پہلے حسن بن حسن مسنہ کے ساتھ ہوا، حسن مسنہ وصال کر گئے، تو ان کی وفات کے بعد ان کا نکاح پھر حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے پوتے عبد العمر کے دوسرے بیٹے، ایک بیٹے زید تھے، دوسرے بیٹے عبداللہ ہیں، تو عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان حضرت عثمان غنی کے دوسرے پوتے کے ساتھ، پہلے پوتے کے ساتھ نکاح ہوا سکینہ کا، اور دوسرے پوتے کے ساتھ نکاح ہوا فاطمہ کا، اور یہ دونوں امام حسین کی بیٹیاں ہیں، اور یہ دونوں حضرت عثمان غنی کے پوتے ہیں، اور باقاعدہ یہ نکاح میں رہی، حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، ان سے وراثت بھی پائی ہیں انہوں نے، اور یہ طبقات ابن سعد میں علامہ ابن سعد نے ان تمام شجرے کو گویا کہ نقل کیا ہے، اور شیعوں کی کتاب ہے ناسک التواریخ، اس کے اندر بھی یہ واقعہ تفسیر کے ساتھ موجود ہے، فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنی قرابت ہے۔ ایک لمحہ اور چلیں، نکاح سیدنا علی پر چلتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب سیدہ زہرہ سے ہونے لگا، تو ہماری سیرت کی بڑی مضبوط کتاب ہے شرح زرقانی، مواہب اللدنیہ، شرح زرقانی علامہ عبد الباقی کی، اس میں موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی و نکاح کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حضرت علی سے کہا، تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ خوشبو لانی ہے، بستر لانا ہے، تکیے لانے، پردے لانے، کوئی میٹھی چیز لانے، کوئی چیز تیرے پاس ہے؟ کہ لگے حضور نہیں ہے، فرما کیا ہے؟ کہا حضور میرے پاس یہ جنگ کا صرف ذرا ہے، تو سرکار نے فرما فبیعہا، جا اس کو بیچ دو، تو کہتے ہیں کہ فبعتہ من عثمان ابن عفان بـ400، فرماتے ہیں کہ میں وہ ذرا لے گیا اور عثمان کے ہاتھ پر میں نے 400 درہم میں بیچا، یعنی یہ مارکیٹ میں لے کر گئے، ذرا کی قیمت لگائی تو ذرا کی قیمت بڑی کم لگی، حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہ جناب حضرت علی اپنا ذرا لے کر آئے ہیں، فرما علی ایسی کیا مجبوری ہے کہ تم مجاہد ہو اور مجاہد کے لیے تو ذرا لازم ہے، تم اس کو فروخت کر رہے ہو؟ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ کہا ہے اور نکاح فاطمہ کے لیے اہتمام ہے، فرمایا کہ یہ میرے پاس پیسے ہیں اس کو رکھو، کہا کتنے؟ کہا 400 درہم، تو کہا اس سے کیا ہوگا؟ فرما ذرا مجھے دے دو، ذرا مجھے دے دو۔ اب 400 درہم کا وہ ذرا نہیں ہے، 400 درہم حضرت عثمان غنی کے جیب میں تھے جو دے دیا آپ نے، اور ذرا لے لیا، ذرا قیمت میں کم ہے۔ کیوں کا مفسر ہے جس کو وہ عیسیٰ کہتے ہیں، عیسیٰ بھی محمد، جس کی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس نے نکاح حضرت فاطمہ کے ضمن میں یہ جملہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارداہ الناس، حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے یہ جملہ کہا تھا، یا ابا الحسن الست اولا بالزرع منک وانت اولا بالدرہم منی، دیکھ اب میں نے ذرا لے لیا علی اور تم نے درہم لے لیے، سودا پکا ہو گیا؟ تو حضرت علی فرمایا فقلتو بلا، حضرت علی نے کہا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سودا مکمل ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ قال فان الزرع حاجت منی الیک، پھر عثمان غنی نے وہ ذرا لیا، فرما سودا مکمل ہو گیا، میں نے آپ سے ذرا خرید لی اور آپ کو 400 درہم دے دیے، علی سودا پکا ہے؟ حضرت علی فرما بلا، ہاں بالکل پکا ہے، فرما اب یہ ذرا میری طرف سے ہدیہ قبول کریں، فرمایا ذرا کسی کے سینے پر سجے گی تو سینہ بھی علی کا ہونا چاہیے، علی تمہارے سینے سے زیادہ کوئی حسین سیرہ، اور اس بات کیونکہ اس ذرا نے جو جہاد کے اندر وفاداری سکھائی ہے دکھائی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھ اور تمہارے سینے پر جچتی ہے، آپ نے وہ ذرا واپس کیا۔ لکھتا ہے کہ فخذت الدراہم وذرعا واقبلت الى رسول اللہ، حضرت علی نے ایک ہاتھ ایک مٹھی میں گویا کہ ذرا پکڑا ہے اور ایک مٹھی میں 400 درہم پکڑے ہیں، حضور کے پاس پہنچے فاقبلت الى رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی یعنی میں حضور کے پاس پہنچا، فطرحت درعا ودراہما بین یدی، میں نے حضور کے سامنے سارا مال رکھ دیا۔ سرکار نے فرمایا یہ کیا ہے، یہ تو ذرا بھی ہے اور پیسے بھی ہیں۔ فاخبرت بما کان من امر عثمان، عثمان نے جو آپ کے ساتھ بھلائی کی تھی سب بتا دیا کہ یا رسول اللہ 400 درہم میں خرید لیا، پھر مجھے واپس بھی کر دیا اور کہا میرے لیے ہدیہ ہے۔ فدعا لہ بالخیر، سرکار نے ہاتھ اٹھا کر عثمان غنی کے لیے خیر کی دعا فرمائی۔ تو گویا کہ گھر کے اندر تو گھر کے اندر دیکھیے جتنا خرچہ جو نکاح کے اندر ہوا ہے وہ پیسہ بھی اس حوالے سے حضرت عثمان غنی زنورین نے آپ اپنے دوست کو دیا ہے، تو یہ ہدیہ لینا حضرت علی سے بڑا کوئی غیرت مند ہوگا جو پیٹ پر پتھر باندھ لے کسی سے سوال نہ کریں، لیکن جس سے ہدیہ لیں تو وہ کتنا گہرا دوست ہوگا۔ تو یہ بھی حضرت عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو حضرت مولا علی کے دل میں ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات کیا ہے، جب نکاح کا سلسلہ شروع ہوا کہ ٹھیک ہے جب سامان سب کچھ آ گیا، سرکار نے درہم دیکھ کر دعا فرمائی، اور کتاب کے اندر زرقانی کے اندر تو الفاظ یہ فدعا عثمان بالدعوات، حضور نے ایک نہیں بار بار دعا کی، بولی سبحان اللہ، سرکار نے بار بار دعا حضرت عثمان غنی کے لیے کی، اور نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، حضور نے فرمایا خود صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی محبت اور اس کی وجاہت اور اس کی کرامت اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب نکاح کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت انس ابن مالک کو حضور نے بلایا، حضرت انس آئے، سرکار نے فرمایا جاؤ لوگوں کو بلا کر لاؤ، نکاح پڑھانا ہے۔ تو حضرت انس کہنے کے حضور کس کو بلاؤں، تو حضرت انس سے حضور نے فرمایا ادعو لی ابا بکر و عمر و عثمان و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن وقاص و طلحہ و زبیر و بیعادت بن انصار، جا ابو بکر کو بلا کر لا، بولی سبحان اللہ، انس جا عمر کو بلا کر لا، انس جا عثمان کو بلا کر لا، انس جا عبد الرحمن بن عوف کو بلا کر لا، انس جا سعد بن وقاص کو بلا کر لا، انس جا طلحہ بن عبید اللہ کو بلا کر لا، انس جا زبیر بن عوام کو بلا کر لا، اور کئی اور انصار کا نام لیا ان کو بلا کر لا۔ قالا، فرماتے قالا، حضرت انس کہتے میں فدعوتہم، میں ان سب کو بلا کر لایا، فلما اجتمعوا عندہ کلہم واخذوا مجالسہم، جب وہ سب آ گئے تو سرکار نے سب کو مجلس میں بٹھایا کہ بیٹھ جائیے، سب بیٹھ گئے، سب بیٹھ گئے تو ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے کہا، ابو بکر عمر عثمان عبد الرحمن بن عوف زبیر بن عوام سعد بن وقاص حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ان تمام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی بن ابی طالب، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں علی کے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کر دوں۔ سب نے سر ہلایا۔ اب حضور آگے کیا کہتے ہیں، فاشہدوا انی قد زوجتہ، اس نکاح میں تم سب گواہ ہو جاؤ، ایک نکاح میں سب تم گواہ ہو جاؤ، فاشہدوا، میں تم سب کو نکاح میں گواہ بناتا ہوں، انی قد زوجتہ، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی ابن ابی طالب کے ساتھ کر دیا۔ دیکھیں نکاح کے گواہوں میں بھی عثمان غنی کو شریک کیا گیا ہے، سیدنا فاروق اعظم کو شریک کیا گیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو شریک کیا گیا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو شریک کیا گیا ہے، حضرت زبیر بن عوام کو شریک کیا گیا ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو شریک کیا گیا ہے، حضرت سعد بن وقاص کو شریک کیا گیا ہے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ بہت مبارک بات ہے۔ اب آپ دیکھیے اس بات پر، میں اب ایک حدیث کی طرف آپ کی توجہ کو لے جاؤں، یہ جتنے بزرگوں کا آپ نے نام لیا، جم الجوامع میں یہ حدیث موجود ہے، امام ابو نعیم نے کتاب لکھی فضائل صحابہ اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، تبرانی معجم الاوسط کے اندر بھی حدیث موجود ہے، جم الجوامع میں امام سیوطی نے لکھا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اب حدیث کیا ہے آپ دیکھیے، حدیث کیا ہے، فضائل کا گلدستہ ہے اور اہل سنت کے عقیدے کا کتنا بڑا باب ہے۔ پہلے آپ درود شریف پڑھیے، پھر یہ حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں پڑھوں۔ ہم اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف ہے، بڑی توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی، جن صحابہ کا میں نے نام لیا ہے نا، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن وقاص، عثمان غنی، یہ کتنے برگزیدہ صحابی ہیں. جس وقت حضرت فاروق اعظم کو ابو لولو مجوسی نے خنجر مارا اور آپ زخمی ہوئے تو آپ نے مجلس مشاورت بنا لی، ایک شورا بنائی، فرما میری بات خلافت کا فیصلہ یہ شورا کرے گی. کون کرے گی؟ اور شورا میں آپ نے 6 بندوں کا نام لیا، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت سعد بن وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام. ان 6 کی آپ نے شورا بنائی اور فرمایا یہ 6 ہیں شورا ان کے پاس، یہ جس کو خلیفہ متعین کریں گے ان 6 میں سے کوئی خلیفہ بنے گا، کیونکہ یہ تمام صحابہ میں فائق ہیں اور تمام صحابہ میں مدبر ہیں، تمام صحابہ میں بڑے ہیں. یہ 6 آپس میں بحث کریں کہ خلافت کس کے پاس جائے گی. ٹھیک ہے. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف جو بڑے ذہین شخصیت تھے، انہوں نے جناب جو ہے فیصلہ کیا اور حضرت زبیر بن عوام سے الگ میں لے جا کر پوچھا، زبیر اگر میں تم کو خلیفہ نہ مانوں، 6 ہے نا، 6 میں سے کوئی ایک خلیفہ بنے گا، زبیر اگر میں تم کو خلیفہ نہ مانوں تو تو کس کو خلیفہ مانے گا؟ کہا عثمان کو مانوں. عثمان غنی کے پاس گئے، کہنے کا عثمان اگر میں تم کو خلیفہ نہ مانوں تو تم کس کو خلیفہ مانو گے؟ کہا علی کو. سعد بن وقاص کے پاس گئے، سعد کو کہا کہ سعد اکیلے میں حلق سے مل رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف، کہہ لگے اگر میں تم کو خلیفہ نہ مانوں اور تو اگر کسی کو خلیفہ چنے تو کس کو ووٹ دے گا؟ کہا علی کو رضی اللہ عنہ. پھر وہ گئے زبیر بن عوام کے پاس اور زبیر بن عوام سے پوچھا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے پاس گئے، طلحہ بن عبید اللہ جو آخری میں بدلے، ان سے کہا کہ اگر میں تجھے خلیفہ نہ مانوں تو خلیفہ کس کو مانے گا؟ کہ آپ کو. تو 3 شخصیات سامنے آئی. کتنی شخصیات؟ عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان اور حضرت علی. ٹھیک ہے. اب دوبارہ آپ گئے حضرت علی کے پاس اور کہے علی اگر میں تمہیں خلیفہ نہ مانوں تو تم کس کو خلیفہ مانو گے؟ کہا عثمان کو. اب بچے کتنے؟ بولو نا. اب آپ نے مجلس سے مشاورت بلائی اور مشاورت میں سب موجود تھے اور آپ نے فرما میں اپنا ووٹ عثمان کو دیتا ہوں. تو خلیفہ کون بنا؟ بولو سبحان اللہ. تو شورا میں اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ذہانت سے یہ ووٹ لیا اور کوئی جبر نہیں تھا، کوئی اقرا نہیں تھا، ساری کتابوں میں درج ہے. سیدنا علی بڑے خندہ پیشانی سے اٹھے اور آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عثمان غنی کی بیعت کی. جس طرح حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت سب سے پہلے فاروق اعظم نے کی تھی، اسی طرح اس مسجد میں سب سے پہلی بیعت عبد الرحمن بن عوف نے عثمان غنی کے ہاتھ پر کی، پھر سیدنا علی نے کی، اور کوئی نزا نہیں ہوا. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ 6 شخصیات، مبارک نام پھر سنیے آپ، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص. تو یہ 6 شخصیات جو ہیں ان کی شورا بنا دی گئی. اب حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے روایت میں، حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہے، میں نے پہلے پڑھ دیا، ابو نعیم نے فضائل صحابہ میں اس کو نقل کیا، تبرانی نے موجم الاوسط میں اس کو نقل کیا، امام سیوطی نے اپنے جامع الکبیر جمع الجوامع کے اندر اس کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا اور الفاظ کیا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جب خنجر لگا اور آپ زخمی ہوئے تو آپ نے ان 6 آدمیوں کی مشاورت بنائی، حضرت عثمان غنی، سیدنا علی، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن وقاص. کہیے رضی اللہ ہو، محبت سے کہیے، بیڑا پار ہوگا، رضی اللہ ہو. تمہاری نمازوں سے زیادہ عزت ان کے ناموں کی. کہیے رضی اللہ ہو عنہم اجمعین. فرمایا کہ تم 6 اس مسئلے کو دیکھو، اگر میرا وصال ہو گیا تو مجھے تدفین میری کر دینا اور فوراً اس مسئلے کو تم حل کرنا، اس سے پہلے کہ کوئی شرازہ بکھرے اور کوئی 6 میں گوئیاں ہوں، کیونکہ ریاست 22,000 مربع میل تک ہے اور اچانک خلیفہ پر حملہ ہو گیا ہے اور سیدنا فاروق اعظم زخمی ہو گئے ہیں. تو جب یہ 6 کی مشاورت بن گئی اور یہ 6 گئے مشاورت کرنے کے لیے، تو میری ماں، بولو میری ماں سیدہ حفصہ، بولو سبحان اللہ، سیدہ حفصہ جو سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور ہماری ماں ہیں، ام المومنین رضی اللہ عنہا، یہ آئیں اور فاروق اعظم سے کہنے لگی، ابا جان ایک بات کہوں میں؟ تو آپ بڑا احترام کرتے تھے. فرما کہ ہاں ہاں، بولو کیا بات ہے؟ کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے جن 6 بندوں کو بنایا ہے تو کچھ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، کچھ علی کو پسند نہیں کرتے، کچھ عثمان کو پسند نہیں کرتے، کچھ زبیر کو پسند نہیں کرتے، کچھ طلحہ کو پسند نہیں کرتے، کچھ سعد کو پسند نہیں کرتے، کچھ عبد الرحمان کو پسند نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ جب حضرت سیدہ حفصہ نے یہ بات کی تو آپ نے غلام کو کہا کہ میرے پیچھے کوئی موٹا تکیہ کچھ چیز لگاؤ تاکہ میں اٹھ کر بیٹھوں. تو غلام نے آپ کے زخم پر ہاتھ رکھا اور آپ کے پشت کے پیچھے آپ کی بیٹی نے تکیہ رکھا اور آپ کو اٹھ کر بیٹھ گئے. اور فرمایا اب سن میری بیٹی، یہ چھ بندے کا جو میں نے نام لیا روئے زمین پر، ان سے بڑا عزت والا کوئی نہیں ہے. اب فرمایا سنو، اب حدیث پاک سنیں آپ. اب سیدنا فاروق اعظم فرماتے تو جانتی ہے میں نے چھ کا نام کیوں لیا؟ اس لیے لیا کہ اس وقت زندوں میں ان سے بڑا منقبت والا کوئی نہیں ہے، ان سے بڑی فضیلت والا کوئی نہیں ہے. سیدہ حفصہ نے کہا حضور وہ کیا؟ فرمایا دیکھو پہلے میں نے نام لیا علی کا. فرما علی وہ ہے، اب حضرت عمر اپنی خود روایت پیش کرتے ہیں، فرما علی وہ ہے میری بیٹی، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا. اور حضرت علی، میں نے یہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا اے علی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں لا. حضرت علی نے اپنا ہاتھ حضور، فاروق اعظم کہتے ہیں میری بیٹی میں نے دیکھا کہ حضور نے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑ کر یہ فرمایا علی اسی طرح تو جنت میرے گھر میں ہوگا. سبحان اللہ کہیے. پھر حضرت فاروق اعظم نے کہا لوگ عثمان پر بات کرتے ہیں، کہ عثمان وہ ہے جن کے بارے میں نے خود حضور سے سنا کہ جس دن عثمان انتقال کرے گا اور عثمان کی شہادت ہوگی تو آسمان کے فرشتے زمین پر آ کر اس کا جنازہ پڑھیں گے. فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے خود حضور سے پوچھا حضور یہ ہمارے لیے بھی ہوگا؟ فرمایا نہیں، یہ صرف میرے عثمان کے لیے ہے. اب حضور فاروق اعظم ان کے کرامت اور شان بتا رہے ہیں کہ میری بیٹی ان چھ کا نام کے علاوہ کس کا نام لیتا ہوں، روئے زمین پر ان سے بڑی عزت والا کوئی نہیں ہے. فرما علی وہ ہے جن کے ہاتھ کے پکڑ کو حضور نے فرمایا میرے گھر میں علی رہے گا جنت کے اندر. عثمان وہ ہے جن کے بارے میں فرما آسمان کے سارے فرشتے زمین پر آئیں گے، عرش کے فرشتے بھی آئیں گے، ساتو آسمان کے بھی آئیں گے، کرسی کے بھی آئیں گے اور عثمان کا جنازہ پڑھیں گے. حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ اتنی بڑی منقبت، کہا حضور کیا ہمارے لیے بھی یہ ہوگا؟ سرکار نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے یہ نہیں ہے، یہ صرف خاص میرے عثمان کے لیے ہے. فرمایا بیٹی بتا میں کسی اور کا نام کیسے لیتا؟ اب فرمایا سن، لوگ طلحہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اب تیسرے کے بارے میں کہتے، طلحہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. فرمایا ایک دن جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ آپ کی مرکب سے ٹیڑھا ہو گیا، یعنی مرکب سواری، حضور کی جو سواری اونٹ اس سے حضور کا کجاوہ ٹیڑھا ہو گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرا کجاوہ ٹھیک کر دے اور جنت لے لے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، سنیے مجھے ایک بات بتاؤ، حضور ایسے کریم ہے کہ کجاوہ ٹھیک کرنے پہ جنت دیتے ہیں. تو میں اختیار کی بات کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو کیسا اذن اور کیسی وجاہت ہے. ابھی نہ ترازو رکھا لگا ہے، نہ صحابی فوت ہوا ہے، نہ حساب و کتاب ہوا ہے، نہ قبر ہوا ہے. مصطفیٰ کے ہاتھ میں خدا نے جنت کو ایسا دیا، فرمایا میری کرسی ٹھیک کر دو جنت مل جائے گی، یہ جو تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی اس کو ٹھیک کر دو جنت مل جائے گی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. میرے امام نے درست فرمایا ہے. اب آپ دیکھیں ایسی عطا، ایسی سخاوت اور ایسا اختیار کہ جو میرے کجاوے کو ٹھیک کرنا کون سی مشکل بات ہے، جنت کمانا کوئی آسان بات ہے؟ فرمایا کہ ہاں میں جب کہوں گا تو آسان ہو جائے گی. فرمایا حضور کے سرکار فرمایا یہ میرے اونٹ پر جو یہ ڈولی جو میری ہے یہ ٹیڑھی ہو گئی ہے، یہ مرکب کے اوپر جو ہے یہ ڈولی جو ٹیڑھی ہو گئی ہے، جو اس کو صحیح کر دے گا، صحابہ کئی بیٹھے ہوئے ہیں، 100-200 صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا جو اس کو صحیح کرے گا جنت مل جائے گی. فاروق اعظم کہتے ہیں میں اٹھنا چاہ رہا تھا کہ طلحہ دوڑتے ہوئے پہلے پہنچ گئے. کہا میری بیٹی، لوگ طلحہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، میں طلحہ کا نام نہیں لیتا تو لیتا کس کا نام؟ سرکار نے فرمایا میرے مرکب کی کجاوے کو جو ٹھیک کرے گا اسے وہ جنت لے، جنت لے، لے جنت، جنت لے. جو میرے صرف کجاوے کو ٹھیک کر دے، جو ان پر درود پڑتا ہو، جو ان کے نام پر انگوٹھے چومتا ہو، جو ان کے صحابہ سے محبت کرتا ہو، جو ان کی اولاد سے محبت کرتا ہو، جو ان پر کھڑے ہو کر سلام عقیدت پیش کرتا ہو، جو ان کے لیے مدینے جاتا ہو، جو ان کے لیے مدینے سے پیار کرتا ہو، تو اسے جنت کیسے نہیں ملے گی؟ فرمایا کہ سنو، لوگ کہتے جی مسجد نبوی، میں نے کہا مسجد نبوی کے لیے نہیں آتے ہیں، مدینے میں آقا کے لیے آتے ہیں. مسجد نبوی آقا کے صدقے ہیں، مسجد نبوی اور تحریس نعمت کے لیے ہم سرکار کی جالیوں کے سامنے کھڑے کہتے ہیں کہ حضور ہم آپ کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کے لیے آئے ہیں یا رسول اللہ، نہ یہ قالین دیکھنے آئے، نہ یہ جھومر دیکھنے آئے، کسی کے لیے نہیں آئے، یہ ہماری زندگی جو آپ کے فضل سے جو تھوڑی سی ہمیں بچ گئی ہے تو صرف آپ کو دیکھنے آئے ہیں.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سرکار نے فرمایا یہ میری اونٹنی کا کجاوا ٹیڑا ہو گیا ہے، جو اس کو ٹھیک کرے گا جنت لے لے. فاروق اعظم کہتے ہیں میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ طلحہ دوڑتے ہوئے گئے اور دوڑ کر انہوں نے گویا کہ کجاوے کو ٹھیک کر دیا. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کجاوا ٹھیک کر دیا تو نے؟ طلحہ کہتے ہیں حضور ہاں ٹھیک کر دیا. فرما دیکھ جبریل کھڑا ہوا میرے ساتھ. فرما یا طلحہ تو ہاذا جبرائیل یقرأ علیک السلام، یہ جبریل کھڑا ہے طلحہ تو یہ سلام کہتا ہے. اور جو تو نے کجاوا ٹھیک کیا نا تو جبریل بہت خوش ہو گئے اس پر، تم سلام پڑھو گے ایسی چھوڑ جاؤ گے. وہ کجاوا ٹھیک کرنے میں جبریل خوش ہو گئے کہ حضور آپ کا کجاوا ٹھیک کیا ہے. تو تم میلاد میں جھنڈے لگاتے ہو، محبت کرتے ہو، 100 روپیہ کمایا 50 روپے کا جھنڈا لایا، 50 روپے بچوں کے لیے لایا، جھنڈا لگا ہے مصطفیٰ کی محبت اور یاد میں. یہ جب اپنی جماعتوں کے جھنڈے لگاتے تو ان کا کوئی فتویٰ نہیں دیتا. میں نے کہا ہم پلیتوں کا جھنڈا نہیں لگاتے، ہم مصطفیٰ کے نام کا جھنڈا لگاتے. جن کا جھنڈا کسی مولوی نے نہیں، خدا نے خود جبریل کو دے کر زمین و آسمان پر لگوایا ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھرے را تیرا. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا طلحہ تو ہاذا جبرائیل یقرؤک السلام، اے طلحہ یہ جبریل آئے ہیں تجھے سلام کہتے ہیں. ویقول انا معک فی احوال یوم القیامہ، اور کہتے ہیں کہ حضور میں طلحہ سے بہت خوش ہو گیا ہوں. اور طلحہ کو کہہ دیں کہ قیامت کے دن بڑی سختی ہوگی، بڑے احوال ہوں گے، بڑی گھبراہٹ ہوگی، انا معک، طلحہ بے فکر رہے، میں جبریل اس کے ساتھ رہوں گا. اور آگے جملہ سنیے، حتی انجیک منہا، یہاں تک کہ میں اسے گھبراہٹ سے نجات دوں گا. سرکار نے یہ کیوں نہیں فرمایا تو شرک ہے، نجات تو اللہ دے گا. یہاں لفظ موجود ہے حتی انجیک منہا، کہ میں جہن، میں قیامت کی پریشانی سے انجی، میں نجات دوں گا. جبریل کیا کہتے ہیں؟ شرک کیوں نہیں ہوا؟ اگر جبریل یہ کہے میں نجات دیتا ہوں شرک نہیں، اور ہم کہیں جبریل نجات دیتے ہیں تو شرک کیوں؟ یہ کہتے ہیں تم اپنی تعویذوں پر لکھتے ہو یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرائیل، میں نے کہا نجات دیتے ہیں، کہنے لگے یہ شرک ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ فرشتوں سے نجات طلب نہیں کی جاتی. میں نے کہا جب فرشتہ خود نجات دینے کی بات کرے رسول قبول کر لیں. بھائی ہم فرشتے سے مدد طلب کریں یہ تو بات کی بات ہے، وہاں فرشتہ خود بولے میں مدد کرتا ہوں تو جب اس کا مدد کرتا ہوں کہنا شرک نہیں، تو میرا مدد لینا شرک کیسے ہوگا؟ جب فرشتے کا یہ کہنا کہ میں مدد کرتا ہوں یہ شرک نہیں، تو میں کہوں میں مدد لیتا ہوں تو یہ شرک کیوں؟ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، جمع واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. حتی انجیک منہا، میں جبرائیل یا رسول اللہ میں اتنا خوش ہوا ہوں طلحہ سے، طلحہ سے کہنا کہ قیامت کا دن بڑا خطرناک دن ہے، بڑی گھبراہٹ کا دن ہے، انا ماں کا، میں اس کے ساتھ ہوں گا. یہ کہتے جی قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو میں نے کہا پہلی صحیح بندے کو پکڑو نا، پہلی ٹھگ کو پکڑو گے تو کام کون آئے گا؟ پہلی صحیحوں کو پکڑو، ابھی تمہیں اعتماد نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا. تو پھر میں نے کہا جاتے کیوں ملا کے پیچھے جب کوئی کام نہیں آئے گا؟ اور قرآن نے کہا لخلہ یومئذ بعدہم لباد عدو الا المتقین، قیامت کے دن اللہ والے ضرور کام آئیں گے. قرآن کہتا ہے الا المتقین، اللہ والوں سے سنگت لگاؤ، اللہ والوں سے کرو خواجگان کا ذکر، کرو غوث اعظم کا ذکر، کرو خلفاء راشدین کا ذکر، خلو حسنین کریمین اور اہل بیت کا ذکر، اللہ والوں سے لو لگاؤ، دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے باذن اللہ. یہ اللہ کی قدرت اور محبت اور استعانت کے مظاہر ہے، ان سے لینا خدا سے لینا ہے، اس لیے کہ خدا دیتا ہے دلواتا ان کے ذریعے سے. اور جملہ آپ دیکھیے، جملہ دیکھیے، فرمایا حتی انجیک منہا، میں نجات دوں گا، میں نجات دوں گا. اب اگر یہ کہا جائے کہ جبریل قیامت میں نجات دیتے ہیں تو شرک نہیں ہوگا، کیونکہ حضور اس کو لے کر خوش ہو کر طلحہ کو بشارت دے رہے ہیں. جبریل کی آواز تو طلحہ نے نہیں سنی نا، جب انہوں نے کجاوت صحیح کر دیا تو سرکار نے فرمایا او طلحہ، کہا جی، کہا تھا جبریل، یہ جبریل ہے، یقرؤک السلام. کیا شان ہے طلحہ کی رضی اللہ، جبریل سلام کرتے ہیں.
سبحان اللہ، سرکار کے صحابہ کی شان دیکھیں، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، سرکار کے قریب آ گئے تو فرشتہ بھی سلام کرتا ہے، فرشتہ تو کرتا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آنا، من صلی علیہ کا صلاتن صلی اللہ علیہ اشرف صلوات، محبوب جو تجھے ایک دفعہ سلام کرے گا میں رب اسے 10 دفعہ سلام کروں گا۔ تو آپ دیکھیے کہ جو میرے محبوب کو ایک دفعہ سلام کرے گا میں رب ہو کر اسے 10 دفعہ سلام کروں گا۔ تو اب آپ دیکھیے فرمایا، یا طلحہ تو ھذا جبرائیل یقرؤ علیک السلام، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یقول انا معک فی الاحوال یوم القیامہ حتی انجیک منہا، قیامت کی گھبراہٹ سے گرنا نہیں، میں جبریل تیرے ساتھ رہوں گا اور میں تمہیں نجات دوں گا۔ کون جبریل کہتے ہیں؟ میں اس کو حضور نے شرک نہیں کہا۔ تو جس کو شرک سمجھتا ہے مصطفیٰ کے نزدیک وہ توحید ہے، مصطفیٰ کریم کے نزدیک وہ توحید ہے، اور جس کو حضور شرک کہتے ہیں اس کو سمجھتا نہیں ہے، صحیح ہے؟ اب آگے سنیے، سرکار نے فرمایا میری بیٹی میں طلحہ کا نام نہیں لیتا تو کس کا نام لیتا؟ فاروق اعظم نے فرمایا، فاروق اعظم کہتے ہیں بیٹی میں اگر طلحہ کا نام نہیں لیتا، علی کا نام نہیں لیتا، عثمان کا نام نہیں لیتا تو کس کا نام لیتا؟ اب فرماتے ہیں میں نے زبیر کا بھی نام لیا۔ ان شیخ کے فضائل سنیے آپ، میں نے زبیر کا بھی نام لیا۔ تم جانتی ہو بیٹی زبیر کیسا ہے؟ فرما روح زمین پر اس کا ہم پلہ کوئی نہیں، یہ حضور کی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، یہ بہت مبارک ذکر ہے، ہماری زبانیں مبارک نہیں لیکن جو کلمات نکل رہے ہیں وہ مبارک ہیں۔ سرکار کی پھوپھی ہے سیدہ صفیہ، صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی پھوپھی ہیں، اور ایسی پھوپھی ہے کہ خندق کے اندر عورتوں کے پہرے کے لیے حضور نے ان کو کھڑا کیا تھا، خندق کھودی تھی نا، اندر یہودی بھی تھے۔ سیدہ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو ایک لمبا چوڑا یہودی آیا، اور وہ بچے اور عورتیں جا رکھی تھی نا، ان کے قریب جا رہا تھا کلہاڑا لے کر کہ ان کو مارے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پیچھے سے دیکھا، پیٹ کی جانب سے، اور میں نے کہا کہ میں اتنے بڑے لائن شائن کو گراؤں گا کیسے؟ ابھی میں ذہن میں اس کو گرانے کے لیے قریب پہنچا تھا تو دھڑام سے گر گیا وہ، تو میں نے دیکھا کہ سرکار کی پھوپھی نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر مارے تھے۔ بولو سبحان اللہ، دونوں ہاتھ سینے پر مارے، وہ گرا، بیٹی ہیں عبد المطلب کی۔ بولو سبحان اللہ، عبد المطلب کی بیٹی ہیں وہ رضی اللہ تعالی اجمعین۔ فرمایا دونوں ہاتھ اس کے سینے پر مارے، یہودی زمین پر گرا، خنجر لے کر اسے جہنم پہنچایا۔ پھر تو یہ سیدہ صفیہ ہے، سید الشہداء کی سگی بہن ہیں، سگی بہن ہیں، سید الشہداء کی سگی بہن ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں زبیر بن عوام، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہونا، اور یہ وہ عبداللہ بن زبیر ہیں جن سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ، یہ ابھی جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ رشتہ بڑا پیارا میرے ذہن میں آیا، یہ سیدہ صفیہ کے بیٹے ہیں، سیدہ صفیہ حضور کی پھوپھی ہیں، ان کے بیٹے زبیر بن عوام ہیں، ان کا نکاح ہوا حضرت ابوبکر کی بیٹی کے ساتھ، میری ماں سیدہ عائشہ سے جو بڑی تھی، حضرت اسماء، ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، نکاح ہوا اور ان سے پیدا ہوئے عبداللہ بن زبیر۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کتنی نسبتیں یہاں پر موجود ہیں، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے نانا ہے سیدنا صدیق اکبر، اور عبداللہ بن زبیر وہ ہے جو مدینے میں سب سے پہلا لڑکا پیدا ہوا۔ جب سرکار مدینے تشریف لائے تو مدینے کے اندر خواتین 6 سے 7 مہینہ ہو گئے، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، یہودی منافقوں نے کہا ہم نے مسلمان عورتوں پر جادو کر دیا ہے۔ سرکار نے مسکرایا، فرما کہ اللہ عزت رکھے گا، تم خاموش رہو، بس ہر بات کا پڑ پڑ جواب نہیں مانگو، توکل سے بھی کام رکھو، اس میں توحید مضبوط ہوتی ہے۔ ذرا سر میں درد ہو تو تعویذ، پیٹ میں درد ہو تو تعویذ کا، کچھ صبر و شکر کو بھی لاؤ اور توکل کی طرف آؤ تو توحید زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو تو اس میں توحید زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اور ٹھیک 6 مہینے کے بعد عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ سرکار نے کہا بچہ میرے پاس لے کر جاؤ، جو اسلام کی عزت ہے۔ عبداللہ بن زبیر کو گود میں لے کر سرکار نے خود لعاب دہن ڈالا، فرمایا یہ اسلام کی عزت ہے، اور یہ وہ عبداللہ بن زبیر ہے جس وقت کربلا کے اندر امام حسین شہید ہوئے، تو یزید کے بعد امام حسین کی تحریک کا بیڑا جس مرد قلندر نے اٹھایا تھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، اور یزیدیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے خانہ کعبہ کے قریب آپ نے جامع شہادت کو نوش فرمایا ہے، عبداللہ بن زبیر۔ تو زبیر بن عوام یہ حضور کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، اور ان کی شان یہ بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خندق کے اندر سردی بہت تھی، سرکار مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے فرمایا کون ہے جو باہر جا کر یہودیوں کا ذرا دیکھے گا اور کافروں کو دیکھے گا کہ کوئی جو ہے کہ وہ خندق کراس کر کے نہیں آ رہا؟ تو کہتے ہیں سردی بہت تھی،
تو حضرت حضیفہ بن یمان بھی کہتے ہیں کہ میرا بھی دل چاہا کہ میں اٹھوں لیکن سردی بہت تھی، ہم سوچ رہے تھے کہ زبیر بن عوام کھڑے ہو گئے،
انہوں نے کہا حضور میں جاتا ہوں،
کہتے ہیں وہ تو غربت کا دور تھا، کہتے تہبند انہوں نے پہنا تھا، چھوٹا سا کپڑا انہوں نے اپنے اوپر چادر کے طور پر لپٹا تھا، کہتے باہر گئے تو حضور کا معجزہ ظاہر ہوا، ان کو گرمی لگنے لگی، انہوں نے چادر اپنے کندھے پر رکھ لی اور پورا محاصرہ کر کے آئے، جب لوٹ کر آئے تو پھر سردی لگنے لگ گئی ان کو، تو سرکار نے بشارت عطا فرمائی، سرکار نے فرمایا ہاں ہاں میں نے پوچھا جبرائیل سے کہ جبرائیل عیسیٰ کے تو بہت حواری تھے، میرا حواری کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا رب کہتا زبیر بن عوام آپ کے حواری ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ بیٹی میں زبیر کا نام نہ لوں تو کس کا نام لوں؟ ایک فضیلت حضرت زبیر بن عوام کی، جو خاص طور پر توجہ سنیے، یہ مثال آپ دیکھیے، ادھر کیا کہا کہ کجاوا ٹھیک کر دو تو جنت، کجاوا جو تھک گیا تشریف لے جائے، کجاوا ٹھیک کر دو تو جنت ہے، زبیر بن عوام کو جنت کیسے ملی ذرا دیکھیے۔ سرکار نے فرمایا بیٹی میں نے علی، عثمان، طلحہ، زبیر نام ایسے نہیں لیا، روئے زمین پر ان کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ سیدہ حفصہ نے پوچھا زبیر میں کیا خاصیت ہے؟ رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی، یہ تو جو میں نے ذکر کیا یہ فضیلت ہے، لیکن یہاں پر حضرت عمر وہ روایت کر رہے ہیں جو خود سنی ہے آپ نے، جس کے آپ خود راوی ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے دیکھا سید عالم آرام فرما رہے تھے، گرمی کے دن تھے، زبیر بھی عوام پنکھا لے کر حضور پر جھل رہے تھے، سرکار نے اپنی چشمان کرم کو کشا فرمایا اور دیکھا کہ زبیر پنکھا جھل رہے ہیں، تو سرکار دوبارہ اپنے سر مقدس کو زمین پر رکھ کر آرام کرنے لگے، پنکھا جل رہے ہیں، فاروق اعظم کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں، کہتے ہیں کافی دیر کے بعد جب حضور بیدار ہوئے تو زبیر بن عوام پنکھا جھلی رہے تھے، پنکھا جھلی رہے تھے، سرکار نے فرمایا زبیر تو برابر پنکھا جل رہا ہے، انہوں نے کہا حضور اللہ کی قسم میں نے انقطاع نہیں کیا، میں نے انقطاع نہیں، پنکھا جھلنے میں جنت مل رہی ہے، کہا زبیر تو اسی ٹائم سے پنکھا جل رہا ہے، کہا حضور اللہ کی قسم میں اسی وقت سے پنکھا جل رہا ہوں، میں نے انقطاع نہیں کیا، سرکار نے فرمایا آ پھر سن زبیر، حاضر جبرائیل، جبریل آیا ہے۔ یہ دونوں، یہ تینوں روایت، یہ مختلف واقعات ہیں، لیکن فاروق اعظم اس کو ایک تسلسل میں بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان چھ پر اعتراض ہوا ہے، تو اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے اپنی بیٹی کو راوی بنا رہے ہیں اس کا، اور فرمایا حضرت فاروق اعظم نے کہ حضور نے اس وقت فرمایا کہ زبیر تو نے انقطاع تو نہیں کیا، رکا تو نہیں تھا؟ کہا نہیں حضور اللہ کی قسم میں شروع سے لے کر جب تک آپ لیٹے ہیں، ابھی آپ جاگے ہیں، میں پنکھا کر رہا ہوں، فرمائیے جبریل آیا ہے، ہاذا جبریل یقول علیک السلام، آپ کو سلام کہتا ہے، ویقول انا معک یوم القیامت حتی ازب عن وجہک شرار جہنم، فرمایا یہ جبریل کہتا ہے کہ یا رسول اللہ زبیر سے میں خوش ہوں اور میں انہیں سلام بھیجتا ہوں اور قیامت کے دن میں ان کے ساتھ ہوں گا، قیامت کے دن جہنم کے شعلے دھک رہے ہوں گے، اس کی گرمی میدان محشر کے چہرے پر لگ رہی ہوگی۔ حضرت جبریل کہتے ہیں حضور سے کہ انت حتی ازبا ان وجہ کا شرر جہنم، حضور میں دور کروں گا، ازبا میں دور کروں گا زبیر بن عوام کے چہرے سے جہنم کے شولوں کو۔ میں نے کہا شرک کیوں نہیں ہوا؟ یہ ازبا، یہ تو حتی آ گیا اس لیے بن گیا، ازبو واحد متکلم ہے نا، میں دور کروں گا، میں زائل کروں گا زبیر کے چہرے سے جہنم کے شولوں کو، میں زائل کروں گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ جبریل میدان محشر میں مشکل کشائی کریں گے تو کہتے یہ تو شرک ہے، مشکل کشا تو اللہ ہے، تو میں نے کہا یہ حضور نے کیسے قبول کر لیا پھر؟ اس لیے کہ جو حضور کی توحید ہے وہ تیرے نزدیک تو سمجھے گا ہی نہیں، جو تیرے نزدیک شرک ہے وہ حضور کے نزدیک بالکل ایمان ہے، اور ہم نے تجھ پر ایمان تھوڑی لانا ہے، ہم نے تو مصطفیٰ کی شریعت پر ایمان لانا ہے، تو مصطفیٰ کی شریعت پر ایمان لانے والوں کے گھٹیا، سڑے ہوئے، بدبودار، خبیث اور غلیظ فتووں پر توجہ نہ کرنا، مصطفیٰ کا کہتے رہنا کہ مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار نے نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی، ان کے غلیظ اور ان کے خبیث فتووں کی طرف توجہ نہ کرنا، مصطفیٰ کی توحید کو دیکھنا۔ اب دیکھیں میرے الفاظ کو اگر کوئی شدید سمجھ رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو گندے فتوے یہ امت پر لگا کر مشرک بناتے ہیں تو یہ فتویٰ تو رسول اللہ کی طرف بھی آ رہا ہے نا، یہ تو جبریل کی طرف بھی آ رہا ہے. جب جبریل امین یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ میں دور کروں گا, میں مشکل حل کر دوں گا, میں شولوں کی گرمی کو ہٹا دوں گا, اور تو میں اگر یہ کہوں کہ جبریل آپ قیامت کے دن میرے منہ سے جہنم کے شولوں کو دور کیجئے گا اور سب سے بڑی مشکل جہنم ہے, اس سے میری مشکل کشائی کیجئے گا, اگر یہ شرک ہے تو ان کا بولنا کیسے جائز ہے؟ کیونکہ ڈھارس تو انہوں نے باندھی ہے نا, امید تو انہوں نے دلائی ہے نا, اور وہ امید خود سے نہیں دلاتے, رب کے کہنے سے دلاتے ہیں. تو لہذا جو مصطفیٰ کی توحید ہے وہ کے پاس نہیں, اور جو شرک ہے وہ مصطفیٰ کے نزدیک عین توحید ہے. سمجھ رہے میری بات؟ عین توحید ہے. تو لہذا ہمیں ان کے شرک مرک مرک اور یہ جو ایک بدبودار گاڑیوں کی طرح دھواں مارتے ہوئے جاتے ہیں, ہمیں ان کی شرک کی گاڑی کو نہیں دیکھنا ہے, ہم نے مصطفیٰ کی اداؤں کو دیکھنا ہے. اب آپ یہ دیکھیے, پھر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا سعد بن وقاص کی شان کیا ہے میری بیٹی, میں سعد کو نہ بناتا تو بناتا کس کو؟ فرمایا کس کو بناتے؟ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف کی شان آپ نے سننی ہے, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی عزت کیا ہے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ہر روز کہتے ہیں, میں خود فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں بدر میں تھا اور سعد بن وقاص جو ہے وہ تیر پر تیر چلاتے تھے اور ان کا کمان ٹوٹ جاتا تھا, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 دفعہ اپنی ہاتھ سے ان کا کمان باندھ کے دیا اور وہ چلاتے تھے. ان کے چلانے کا انداز حضور کو اتنا پسند آیا, اے میری بیٹی میں سعد کا نام لوں تو کس کا نام لوں؟ کہا روئے زمین پہ سعد جیسا کوئی ہم پلہ ہے نہیں. سعد بن وقاص فرمایا میرے کانوں نے سنا کہ ہم سب مل کر کہتے تھے فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں, لیکن سعد ایسا ہے جس کی پیٹ کو تھپکاتے ہوئے مصطفیٰ کہتے تھے فدا کا ابھی و امی یا سعدو, فدا کا ابھی و امی یا سعدو, اے سعد تجھ پر محمد عربی کے ماں باپ قربان ہو جائیں. تو آپ اندازہ لگائیے, تو سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میری بیٹی میں سعد کا نام نہ لیتا تو لیتا کس کا نام؟ اب آگے کہتے ہیں لوگ عبد الرحمن پر بات کرتے ہیں, درود پاک پڑھیے, درود ابراہیمی پڑھیے, آپ آل محمد پر درود پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی میں عبد الرحمن کو تجویز نہ کرتا تو تجویز کرتا کس کو؟ تم جانتی ہو میری بیٹی عبد الرحمن کون ہے؟ کہا بجی آپ بتائیے کون ہے. امام سیوطی جمع الجوامع میں صحیح سند کے ساتھ اس کو نقل کرتے ہیں, ابو نعیم فضائل الصحابہ میں اس کو نقل کرتے ہیں, حضرت امام تبرانی نے تبرانی معجم الاوسط میں اس کو نقل کیا, میرے امام مجدد امیر اتحادرہ معید ملت قاہرہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ عمر قدہ نے الامن الاولا شریف کے اندر آخری روایات کے اندر اس کو نقل کیا ہے, اور اس بنیادی بات کو ذکر کیا. حضرت فاروق اعظم ذکر فرماتے ہیں کہ میں عبد الرحمن کو نہ تجویز کرتا چھٹے نمبر پر تو کرتا کس کو؟ فرمایا میں نے خود دیکھا ایک دن حضور اپنے حجرے سے اٹھے اور سیدہ زہرا کے حجرے میں تشریف لے گئے, کیونکہ حسنین کریمین کی رونے کی آواز بڑی شدید آ رہی تھی, وہ بھوک سے رو رہے تھے, ان کو بھوک لگی تھی, سرکار اپنے حجرے سے اٹھے اور تشریف لے گئے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں, اور جب ان کو روتا ہوا دیکھا تو گود میں لیا اور گود میں لے کر باہر آ کر فرمایا کون ہے جو میرے بیٹوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرے گا؟ سوال جائز نہیں ہے, لیکن یہ کوئی وہ سوال نہیں کر رہا جو کلاش ہے, یہ وہ سوال کر رہا ہے کہ تھوڑا دو اور کروڑوں گنا زیادہ پاؤ, جو بہانہ دے رہا ہے جنت کا. ہاں یہ سوال نہیں, اصل میں یہ عطا ہے. فرما کون ہے جو میرے شہزادوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرے گا؟ کہتے عبد الرحمن بن عوف دوڑے گئے اور گھر سے انہوں نے چھواروں کا حلوہ حسیس حلوہ بنایا, اور حلوہ اور دو روٹیاں جس میں اصل گھی لگا کر وہ لائیں اور سرکار کی خدمت میں پیش کی کہ حضور یہ حلوہ ہے اور یہ گھی ہے اور گھی والی روٹی ہے. سرکار نے جب دیکھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے, ان روٹیوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی طرف دیکھا اور فرمایا عبد الرحمن تو نے میرے بچے حسن حسین کے لیے کھانا لایا؟ سن اب جملہ سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سند کے ساتھ, سرکار نے روٹیاں اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا تو نے میرے بیٹوں کے لیے میرے نواسوں کے لیے عبد الرحمن کھانا لایا، کفاک اللہ امر دنیا کا، اللہ تیرے دنیا کے معاملات کو سلامت رکھے، فاما آخرت کا انا لہا ضامن، آخرت میں بے فکر ہو جا، اس روٹی کے عوض تیری جنت کا ضامن میں مصطفیٰ ہوں۔ تو یہ ہے، کہتے ہیں بعض محبین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عاشورہ کے دن میٹھے شربت کی سبیل لگاتے ہیں عاشق، کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ میں نے کہا کیوں حرام ہے؟ تیرے گھر سے چوری کیا تھا جو مال حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ کیا حرام ہے اس کے اندر؟ حرام ہے کیا؟ یہ ہنسنے کی چیز نہیں ہے، میں آپ سے زیادہ جو ہے کہ وہ تفریح مزاج رکھتا ہوں اور خوش مولوی نہیں ہوں، تازگی رکھتا ہوں، لیکن کچھ موضوع ہنس کر نہیں سنے جاتے، سنجیدگی سے سنے جاتے ہیں۔ آپ لوگ میں جس دن سنجیدگی دیوار سے لگ جائیں گے، تم سنجیدہ بنو، سنیو سنجیدہ۔ سخت بولنے کی عادت ہمیں نہیں ہے، لیکن کچھ موضوع ایسے ہیں کہ جس کو دشمنوں کی ایما پر اور دشمنوں کی رد میں سخت بولا جاتا ہے، اور یہ سختی سختی نہیں بلکہ عبادت ہوا کرتی ہے۔ اب آپ سنیے، اس شاقان مصطفیٰ دس کو شربت بلاتے ہیں، نیت کیا ہوتی ہے احسان سوا؟ نیت کیا ہوتی ہے؟ پانی پلانے کا صدقہ حضور نے نہیں بیان کیا، درجنوں حدیث موجود ہیں، یہ ملا خود ممبر پر بیٹھ کے پانی اور کنویں کی فضیلت بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سراسر پانی ہے۔ شہداء کربلا کو شہید کیا گیا پیاس کے اندر، تو احسان ثواب میں کیا جاتا ہے کہ ان کی نسبتوں کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں مال عطا فرمایا۔ تو باقاعدہ قرآنی آیات پڑھی جاتی ہے اللہ کے لیے، رضا ہوتی ہے اللہ کے لیے، تقرب ہوتا ہے اللہ کا، اور پھر یا اللہ جو تیرے تقرب کے لیے عبادت کرے، جو تیری خوشنودی کے لیے عبادت کرے، تو عبادت کرنے والوں کی عبادت کو ضائع نہیں کرتا، اس پر تو انعام دیتا ہے۔ تو عبادت تو کی تیرے لیے، اور جو تو نے اجر ہمیں دیا وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں دیا، اور مصطفیٰ کے وساطت سے صلی اللہ علیہ وسلم تو نے یہ مقام ہمیں دیا اور یہ اجر تو نے دیا، تو مولا یہ کربلا کی شہیدوں کی روحوں کو پہنچایا۔ ٹھیک ہے، یہ دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد پھر اس عبادت کے لیے شربت بنا لیا جاتا ہے۔ کوئی شربت فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے، روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اور جو ہے کہ وہ صدقات بھی کیے جا سکتے ہیں، شربت بھی بنایا جا سکتا ہے، کوئی خاص نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز متعین ہو گئی، متعین بمانا کسی نے بنا لی، اور اس میں شرعی عذر کوئی نہیں، نیت اس کی صالح ہے، پھر اس کو بدعت اور حرام کہنا یہ بغض ہے۔ اور حضور نے فرمایا میری اولاد کے حق کو وہ ہلکا جانے گا جو زنا سے پیدا ہوگا، یا وہ حیضی بچہ ہوگا یا منافق ہوگا۔ یہ حضور نے فرمایا میری اولاد کے حق کو ہلکا جانے والا حیضی بچہ، یا وہ ولد الزنا ہوگا یا پھر منافق ہوگا۔ کیا فرمایا؟ یا پھر منافق ہوگا۔ اس لیے کہ یہ تین حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت کے منصب کو اور ان کی عزت کو نہیں جانتے، اور جو حلالی ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، لیکن ذکر اہل بیت اور ذکر صحابہ کو نہیں چھوڑتے۔ اب مجھے بتائیے، اگر عبد الرحمن بن عوف دو روٹیاں لائیں اور حضور کو دیں تو حضور خوش ہو کر جنت کی بشارت دے، اگر اسی ہم ان کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے، ہم تو صحابی کی جوتی کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عبد الرحمن بن عوف جس خچر پر سوار ہوتے تھے، اس خچر کے ناک پر لگی ہوئی مٹی ہماری عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ ہم برابری کی بات نہیں کر رہے ہیں، نسبت کی بات کر رہے ہیں، تقاضے کی بات کر رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے ہمیں حضور کو راضی کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ اہل بیت کے لیے کچھ دو تو مصطفیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا امام حسین کے نام کی سبیل لگانا، نام کی سبیل سے مراد کیا ہے؟ یہ نام عرفن ہے۔ ابھی دیکھیے قربانی ہوئی ہے، قربانی ہوئی ہے، تو ان مولیوں نے اپنے مدرسوں میں بڑے بڑے بھینسے لا کر کھڑا کیے، پھر انہوں نے نام لیا ہوگا، ہاں ملا جی تمہارا یہ، ملا جی تمہارا یہ، اور ملا جی کہنے لگا چپ کرو، کیا ملا جی میرا، پورا سال تو تم نے بتایا تھا کہ غیر اللہ کی نسبت کرنے سے جانور حرام ہو جاتا ہے، تو اس بھینسے پہ تم میرا نام لے رہے ہو، اس بکرے پر میرا نام لے رہے ہو۔ وہ کہنے لگے یہ تو تعارف کا ہے، تو کہتے ہیں وہ بھی تو تعارف کے لیے لیتے ہیں، کٹے گا تو خدا کے نام پر، شربت بنے گا تو خدا کے نام پر، کلمہ پڑھا جائے گا خدا کے نام پر، فاتحہ کیا جائے گا خدا کی رضا کے لیے، نام جو لیا جائے گا صرف تعارف کے لیے کہ خامخواہ پانی نہیں ہے، سبیل حسین ہے، احسان ثواب ہے کربلا والوں کے لیے، احسان ثواب ہے کربلا والوں کے لیے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس بات پر، ایک آخری حوالے پر، سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے ساتھ کیسی ان کی عقیدت احترام تھی. موضوع میں آگے لے جاتا لیکن ایک پروگرام ہے میرا بھی نارتھ کراچی کی طرف, تو وہاں میں نے جا کر کچھ گفتگو بھی کرنی ہے اس آخری حوالے پر, لیکن اس امید کے ساتھ کہ میرے دوستو آپ ان باتوں کو یاد رکھو گے, ان باتوں کو ازبر کرو, زیادہ سے زیادہ اس باتوں کو پھیلاؤ, اس لیے کہ دہشت گردی اور یہ جو لانتی جنون جو آ رہا ہے اس کا مقابلہ صرف اس طریقے سے ہوگا جب آپ سچے جنون کا فروغ کریں گے. کیونکہ جذبے کا مقابلہ جذبے سے ہوتا ہے, جب خبیث جذبہ سامنے آ جائے تو اس کا مقابلہ خیر کا جذبہ کرتا ہے. اگر آپ ان باتوں کو لے کر اٹھیں گے, جب صحابہ کے خلاف, اہل بیت کے خلاف, اولیاء کے خلاف لوگوں کی زبانیں بند ہوں گی تو دہشت گردی خود ہی ختم ہو جائے گی. اگر بزرگوں کے ذکر کو امان ملا تو آپ کو امان ملے گی, اس لیے کہ جس نے اپنے بزرگوں کے ساتھ وفاداری نہیں کی وہ خود کبھی وفادار, وہ خود کبھی امن میں نہیں رہ سکتا. یہ حضور کا فرمان ہے, البرکت مع الاقابر, تمہارے لیے ساری خیر و برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. تم صدیق اکبر کے ذکر کا لحاظ کرو گے تمہارے خاندان کا لحاظ رہے گا, تم فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی کا لحاظ رکھو گے تمہارے گھروں کا لحاظ رکھا جائے گا, تم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اہل بیت, خاندان رسول کا لحاظ رکھو گے تمہارے بچوں کے لیے عافیت, امن اور ان کا لحاظ رکھا جائے گا. کیونکہ یہ لحاظ جو رکھا جائے گا تم اللہ والوں کے مخلص بنو گے, اللہ تمہارے لیے دنیا کے اندر عافیت اور لحاظ کی عمارتیں کھڑا کر دے گا. آخری حوالہ میں نے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, میں نے اس گفتگو میں صرف آپ کو یہ بتایا کہ سیدنا علی, سیدنا عثمان غنی کی قدر و منزلت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اور نگاہ نظر میں سیدنا عثمان غنی کا مقام کیا ہے. سیدنا مولا علی کے لیے میں نے نہج البلاغہ کتاب ہے اس سے تین چار خطبے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں, اور آپ نے خود دیکھا نکاح فاطمہ کا مسئلہ دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, گواہ کا مسئلہ دیکھا آپ نے, خرچ اور انفاق کا مسئلہ دیکھا آپ نے, اور بلوے کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح قربانی دی ہے عثمان غنی کے لیے وہ دیکھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی کے دل میں عثمان غنی کا مقام کتنا ہے. اور آخری حوالہ سنیے, حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا نام بھی عثمان رکھا ہے. بندہ جس کے گھر بیٹا پیدا ہونا تو آپ 3600 لوگوں سے پوچھتے کیا نام رکھوں, کیا نام رکھوں, کیا نام رکھوں. جس کا بیٹا نہیں وہ پوچھتا کیا فکر ہے تمہیں, وہ کہتا اتنی بڑی نعمت ملی ہے یار, اور یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, اس کا نام میں ایسا رکھوں کہ جب نام لوں تو اس سے پیار اور بڑھے. یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا والدین کے لیے بتائیے. آپ اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتے, حالانکہ یزید ایک بذات خود لغت کے اندر ایک نام کے اعتبار سے کوئی برا نام نہیں ہے, یزید ذاتی کے معنی میں, لیکن جب اس کی نسبت اس پلید کے ساتھ ہو گئی تو اب آپ نہیں رکھ سکتے, نہیں رکھ سکتے نام. یہاں تک کہ جو یزید کے فالوور ہیں وہ اپنے آپ کو یزید نہیں کہتے, بالخصوص ہمارے علاقوں کے اندر, بالخصوص اہل عرب کے اندر عرفی اعتبار سے یہ معنویت نہیں ہے. جیسے صاحب ابن ماجہ کا نام بھی یہی ہے, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب صاحب ابن ماجہ کا نام بھی یزید ہے, یہ بایزید بستامی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اہل عرب کے اندر وہ فکر ایسی نہیں جیسے ہمارے یہاں پر ہے, وہ فکر نہیں جیسے ہمارے یہاں پر. اہل عرب میں آپ کو فیروز نام نہیں ملے گا, ہمارے یہاں ملے گا, کیونکہ وہ حضرت فاروق اعظم کا قاتل ہے, تو ان کو اس سے بڑی شدید نفرت ہے, اور اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ وہاں پر زیادہ پنپتا ہے, اس لیے وہ فیروز نام نہیں رکھتے, یزید نام رکھتے ہیں. ہمارے یہاں پر جو ہے فیروز والا تاثر کم ہے اور کربلا والا تاثر زیادہ ہے, اس لیے کہیں کہیں آپ کو فیروز نظر آ جاتا ہے لیکن یزید نظر, سمجھ گئے آپ, اس کی یہ وجہ ہے. یہ نہیں کہ صاحب ابن ماجہ کا نام یزید ہو گیا تو یزید کوئی بہت بڑا مسلمان کا بچہ ہو گیا, ایسی بات نہیں ہے. ہاں ان کے والد گرامی صحابی, مسلمان کا بچہ بولنے سے مراد حضرت امیر معاویہ نہیں بلکہ اس کو اور ذلیل کرنا ہے, ٹھیک ہے, یزید کی ذلت کے لیے بات کر رہا ہوں, ورنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول ہے. اب آپ سنیے اس بات پر, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کا نام سید عثمان غنی کے نام پر رکھا ہے, اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ باپ اپنے بچوں کا نام رکھتا اس لیے ہے کہ اس کے دل میں بچے کی محبت اور دگنا ہو جائے, چار گنا ہو جائے. شیعوں کا مولوی عیسیٰ بن محمد اربلی جو پرانا مجتہد ہے ان کا, کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے, اس نے اس میں نقل کیا ہے, اور ہمارے وہاں یہ کتاب گویا کہ ہمارے وہاں یہ کتاب بڑی مشہور کتاب ہمارے وہاں تقریباً جتنی ہے اس میں یہ ساری باتیں واضح طور پر ذکر کی گئی ہیں کہ حضرت مولا علی کے 14 بیٹے تھے. کتنے؟ متعدد نکاح آپ نے فرمائے ہیں, آپ کے 14 بیٹے تھے. اور کربلا کا واقعہ تو بیان کیا جاتا ہے, میں پوچھتا ہوں کربلا میں جتنے لوگ گئے ان کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ اپنی کتابوں سے بتائیں. تم کہتے نا 72 تھے, 72 چلو 50 کا نام بتا دو, 50 کا, 50 کبھی نہیں بتاتے, پھر 72 کیوں کہتے ہو؟ جھوٹ بولتے ہو. ہم الحمدللہ ان 72 لوگوں کا نام ایک ایک پڑھ کے بتا سکتے ہیں, کیونکہ ہم وہ ہیں جو سب اللہ والوں کو مانتے ہیں. ہمارا سینہ بالکل, ہمارے کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. ہم 72 کا نام بتا بھی سکتے ہیں, ان کی تعریف بھی کر سکتے ہیں, یہ نہیں بتا سکتے. اس لیے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ جب کربلا تشریف لے گئے اور کربلا میں جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کی شہادت سے پہلے آپ کے چند بھائی پہلے شہید ہو چکے ہیں, جیسے حضرت عباس بن علی, جس کو حضرت عباس علم بردار کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے جامع شہادت نوش کیا. اسی طرح آپ کے ایک دوسرے بھائی اصغر بن علی, انہوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا. آپ کے تیسرے بھائی عبداللہ بن علی, انہوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا. اور آپ کے چھٹے بھائی, پانچویں بھائی ہیں ابو بکر بن علی, ابو بکر بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت ابو بکر حضرت علی کے بیٹے کا نام ہے اور یہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں, امام حسین کے مشن کے لیے جان دی ہے. نام جہاں حضرت عباس علم بردار ہے وہیں ابو بکر بھی علم بردار ہیں. سب کو علم بردار کہو. حضرت عباس کی علم برداری سے کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا, جو شک کرے وہ منافق اور ناسبی ہے. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے مزاروں پر صرف عباس کا جھنڈا نہیں ہونا چاہیے, ابو بکر کا بھی جھنڈا ہونا چاہیے. بولے سبحان اللہ. او دخلو فی السلم کافہ, پیر صاحب پورے پورے سنی بنو. جہاں حضرت عباس کے نام کا جھنڈا ہوگا وہاں ابو بکر بن علی کا بھی جھنڈا ہوگا. اور آپ کے چھٹے بھائی جنہوں نے کربلا میں شہادت نوش کی, وہ عثمان بن علی بن ابی طالب ہیں. حضرت علی کے یہ دو شہزادے, ابو بکر بن علی اور عثمان بن علی, ابو بکر بن علی, یہ دونوں کربلا میں شہید ہوئے ہیں. زور سے بولو, یہ دونوں, بولو, کربلا میں شہید ہوئے ہیں. یہ اس لیے رٹا رہا ہوں تاکہ یہ بات تم آگے پہنچاؤ. تو اب سنیو, فاتحہ کربلا والوں کا دو گے تو حضرت عباس علم بردار کا بھی نام آئے گا, عباس بن علی, ابو بکر بن علی, عمر بن علی اور عثمان بن علی, اصغر بن علی, عبداللہ بن علی رضی اللہ اجمعین, یہ سارے امام حسین کے بھائی ہیں اور انہوں نے کربلا میں جامع شہادت کو نوش فرمایا ہے. اس بات کو اربلی نے بھی لکھا ہے, اور اربلی اس بات کو لکھتا ہے کہ حضرت مولا علی کے 14 بیٹے تھے اور ساتویں بیٹے جو آپ کے ہیں وہ عثمان ابن علی ہیں. تو بتاؤ مولا کو کتنا پیار ہے عثمان سے, بولو نا سبحان اللہ. مولا کو کتنا پیار ہے, ایک میں رہتا ہے بہت بڑا فاجر, تو اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا, بڑا گندا جملہ اس نے یہ کہا ہے کہ صحابہ اکرام کو بغض تھا اہل بیت سے. اچھا جی, کیا دلیل ہے تیرے جھوٹ اور تیرے اس بکواس کی, کیا دلیل ہے؟ وہ کہنے جی میرے بکواس کی دلیل یہ ہے کہ اہل بیت نے تو اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام پر رکھا, صحابہ نے اپنے بچوں کا نام اہل بیت کے نام پر نہیں رکھا. تو میں نے کہا اس سے بغض ثابت ہوتا ہے, اس سے بغض ثابت ہوتا ہے. میں نے کہا تفضیلی, صحابہ نے, اہل بیت نے صحابہ کا نام اس لیے رکھا تاکہ تجھ جیسے نہ صحابہ پر, کیونکہ اختلاف صحابہ کی جانب سے نہیں کھڑا ہوا تھا, اختلاف انہوں نے اہل بیت کا نام لے کر کیا تھا. اہل بیت کا نام لے کر وہ صحابہ کو گالی دے رہے تھے, اس لیے اہل بیت نے صحابہ کا نام لے کر بتایا کہ صحابہ اور ہم ایک ہیں. تو ضرورت تھی اس لیے نام رکھا گیا. کیا تھی بولیے, ضرورت تھی اس لیے نام رکھا گیا. اس لیے نیچے تک اگر آپ دیکھیں تو کیا قربان جائیے, حضرت امام جعفر صادق کا ترجمہ میں نے آپ کو پڑھا تھا. ان کا ایک پڑوسی تھا, وہ ان کی دہلیز کو زبان سے چاٹتا تھا, لیکن جس وقت تہذیب میں موجود ہے, جس وقت امام جعفر صادق کو پتا چلا یہ شیخین پر تبرہ کرتا ہے, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے خلاف بکواس کرتا ہے, آپ نے فرمایا جہنم کا کتا ہے یہ, اس کو میرے دروازے پر نہیں آنے دینا. تو ہم جن سیدوں کو جانتے ہیں ان کا مزاج یہ ہے, وہ کہتے ہیں ہماری دہلیز بلے نہ چومو, دور سے سلام کرو لیکن ابو بکر عمر کی محبت دل میں رکھو. اب وہ پڑوسی تھا, وہ زبان سے دہلیز چاٹتا تھا, اس طرف پاؤں کر کے نہیں سوتا تھا جہاں امام صاحب کا بستر لگے, اتنا ادب کرتا تھا. لیکن تاشیا حضرت ابو بکر حضرت عمر کے خلاف باتیں کرتا تھا. ابن حجر نے لکھا ہے یہ بات کو, تو آپ نے فرمایا جہنم کا کتا ہے، میں اس سے بری ہوں، اس کے گھر کی نہ کوئی فاتحہ مجھے قبول ہے نہ نیاز قبول ہے، کوئی چیز مجھے قبول نہیں ہے۔ تو یہ تو اہل بیت کے اماموں نے کر کے دکھایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کی طرف یہ بات گئی نہیں ہے، یہ تو دور شروع ہوا اہل بیت کا نام لے کر انہوں نے، اس لیے صحابہ کرام نے آگے بڑھ کر اپنا کردار، اہل بیت نے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیا اور اپنے بچوں کا نام، رشتہ داریاں اور ان کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھا تاکہ کسی طریقے سے حضور کے دین کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے کہ ابو بکر کو نقصان پہنچنا علی کو نقصان پہنچنا ہے، عمر کو نقصان پہنچنا علی کو نقصان پہنچنا ہے، عثمان کو نقصان پہنچنا علی کو نقصان پہنچنا ہے، اور علی کو نقصان پہنچنا اسلام کو نقصان پہنچنا ہے۔ اس لیے اہل بیت نے جم کر صحابہ کی تعریف کی ہے۔ امام زین العابدین گزرے ہیں سرکار کے روزے کے پاس سے، ایک قریب چہیتا چہیتا شاگرد قریب آیا، اس کو کسی عبداللہ بن سبا کی اولاد نے بھڑکایا تھا، قریب آیا اور اس نے قریب آ کر اس نے جو ہے کہ وہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا، یہ ابو بکر و عمر کا مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا؟ آپ تو اہل بیت میں سے ہے، کیا تھا؟ کیا جواب دیا میرے امام؟ قیامت تک کے لیے منہ بند کر دیا۔ آپ نے اپنے چہرے سے اشارہ کیا مزار کی طرف، کہا دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا دونوں پہلو میں، کہا یہی مرتبہ تھا۔ بولے سبحان اللہ، اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے۔ آپ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آپ تشریف لائے ہیں، اللہ رب العالمین جل مجدہ آپ کا آنا قبول فرمائے اور اس محبت کو اللہ قائم رکھے۔ اب انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ محرم الحرام کے پروگرام انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے۔ چاند رات سے تو ہمارا پروگرام نہیں ہوتا ہے، یعنی جب یوں سمجھے کہ دوسری رات سے پروگرام شروع ہوتا ہے، فرحان کلب میں انشاءاللہ وہ پروگرام شروع ہو جائے گا ترتیب کے ساتھ، اس میں بھی وقت ملے تو ضرور آپ حضرات تشریف لائیں۔ اور انشاءاللہ العزیز قاری صاحب نے مجھے دیا تو ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم پر 25 کو مسجد میں اعلان فرما دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صدیقیہ مسجد ہے ہماری ٹیپو سلطان روڈ پر، صدیقیہ مسجد، میں نے ہفتے کی عشاء کا ٹائم وہاں پر دیا ہوا ہے، تو آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم پر میں نے وہ ٹائم دیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز فاروق اعظم کے یوم پر شاید ہم اتوار کو وقت نکال کر سکیں۔ آپ اپنے میسج وغیرہ کی طرف توجہ رکھیں اور نمبر ہمارے بچوں کو نوٹ کروا دیں، تو انشاءاللہ اس کا اعلان میں آج رات میں یا کل انشاءاللہ میں جاری کر دوں گا۔ شاید 26 کو جو چاند رات ہوگی تو اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم پر شاید میں جو ہے کہ پروگرام کر سکوں، جو بھی ہوگا وہ میں عرض کر دوں گا، ورنہ 25 کو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ صدیقیہ مسجد ٹیپو سلطان روڈ پر، جو ہماری اہل سنت کی بڑی مرکزی مسجد ہے، اس میں نے عشاء کی نماز سے متصل وہیں عشاء پڑھنی ہے اور پھر پروگرام کرنا ہے، تو انشاءاللہ میں نے وہاں پر ٹائم دیا۔ اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور اس منقبت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور جو حوالے پڑے گئے ہیں اللہ رب العالمین جل مجدہ اس میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ مقصد و مراد ہمارا یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہیں، ان میں بندر بانٹ کرنا جائز نہیں۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جن کو جو عزت و کرامت عطا فرمائی وہ ہے، اس سب سے بڑا رتبہ آپ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر کا ہے، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا ہے اور حضرت علی المرتضیٰ کا ہے۔ ایک حوالہ ذہن میں آ رہا ہے، سنیے، اس کے باوجود دیکھیے باہم کتنی عقیدت ہے، اہل بیت تو کتنی عقیدت ہے۔ میں نے حوالہ ایک پوسٹ میں بھی نقل کیا ہے، البدایہ و النہایہ میں یہ حوالہ موجود ہے، کتنا ادب حضرت عثمان غنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرے کا کرتے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد کا کرتے ہیں، یہ تو آپ نے نکاح فاطمۃ الزہرا سے دیکھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا ادب کرتے ہیں۔ ایک دفعہ سیدنا عثمان غنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آپ کے حجرہ مقدسہ میں آئے تو اندر سے جواب نہیں آیا، جب دوبارہ آواز دی تو سیدہ زہرا نے کہا کہ سرکار گھر میں نہیں ہیں اور اہل بیت کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سرکار مسجد میں ہیں اور وہیں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی جب یہ سنا تو آپ بھرا کے رونے لگے کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی امی جان کہ ہمارے بیٹے بچے کھائیں، ہمارے بچے پئیں اور خاندان رسول اور اہل بیت کا چراغ بجا رہے۔ آپ گئے اور آپ نے کئی بکرے ذبح کرا کر کھانا بنوایا اور کئی سامان جس کی کئی تعداد شاہ ولی اللہ نے لکھی لائے اور سرکار کے گھر میں پیش کیا، اور دروازے کے سامنے ایک امبار تھا بوریوں کا۔ سرکار جب لوٹ کر آئے اور لوٹ جب گئے تو یہی کہا ام المومنین سے، سرکار تشریف لائیں تو میرا سلام عرض کر دینا۔ سرکار آئے اور گھر میں کھانا دیکھا، فرمایا عائشہ میں ابھی دعا کر کے آیا تھا رب سے، اللہ کوئی سبیل بنائے گا، یہ کون لے آیا؟ کہا عثمان آئے تھے۔ عثمان آئے تھے اور رو رہے تھے، کہتے ہیں کہ سیدہ کہتی سرکار اسی طرح دوبارہ مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کر ہاتھ اٹھا کر عثمان غنی کے لیے دعائیں فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ. البدایہ والنہایہ میں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم عثمان غنی اپنی سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، سرکار کے چچا حضرت عباس اندر آئے. حالانکہ رتبے میں، فضیلت میں، جو ہم اہل سنت کے نزدیک جو ترتیب خلافت کی اور ترتیب فضیلت کی ہے، عثمان غنی اور فاروق اعظم کا رتبہ بڑا ہے، لیکن جو جزوی فضیلت حضرت عباس کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں. احترام قرابت رسول اور اہل بیت رسول کا آپ دیکھیے کہ انا عمر ابن الخطاب و عثمان ابن عفان وہما راکبان ترجلا بالعباس اکراما لہ، یہ عبارت ہے البدایہ والنہایہ میں، کہ آپ سواری پر سوار ہو کر آ رہے تھے، دیکھا کہ حضرت عباس سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ نہیں کہ سواری پر بیٹھے بیٹھے ان پر اور نبی پاک کے چچا جان عباس کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں خیریت سے، نہیں، بلکہ جب دور سے نظر آئے تو سواری کی لگام یہیں سے کھینچی. فاروق اعظم بھی زمین پر اترے، عثمان غنی بھی زمین پر اترے. یہ ادب اپنے بچوں میں منتقل کرو، جو ہمارے باپ دادا کی طرف سے یہ ادب ہم تک پہنچا ہے. دونوں نیچے اترے اور پیدل پیدل چل کر آئے اور حضرت عباس سے ہاتھ ملایا. فرما ترجلا بالعباس اکراما لہ، سواری ان کے منہ تک نہیں لائے، سواری پیچھے کھڑی کی اور پیدل چل کر آئے. کہا کیوں؟ اکراما لہ، حضور کے اہل بیت کے ادب میں. اللہ رب العالمین آپ کے گھروں کو عثمان غنی کے خزانے سے غنی کر دے، ہماری طبیعتوں کو غنی کر دے، عافیت عطا فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت اللہ رب العالمین جل مجدہ کامل عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جل مجدہ اپنے محبوب کے صدقے آپ کے بچوں کو عافیت عطا فرمائے، عثمان غنی کے صدقے اللہ رب العالمین آپ کے اہل و عیال کو عافیت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کی جان مال عزت و آبرو کی عافیت عطا فرمائے، اور جس محبت اور شوق کے ساتھ آپ نے سفر کیا اور یہاں پر آئے ہیں، ہر قدم کو اللہ رب العالمین آپ کے رزق حلال کے لیے، آپ کے گھریلو معاملات کے لیے، آپ کی معاشرتی زندگی کے لیے، اور آپ کی آخرت کے لیے، اور آپ کے مرحومین کی برکات اور ان کی مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ رب العالمین اس کا حصہ عطا فرمائے. پوری دنیا سے جو اس وقت لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب مقبول فرمائے. اس پروگرام کی تیاری کے لیے جو ہمارے بچوں نے میرے ساتھ معاونت کی ہے، اللہ رب العالمین نے علم و عمل کی دولت سے نوازی. ٹرو کلرز اسلام کے جن ساتھیوں نے میرے ساتھ اس میں حوالوں کے اعتبار سے ڈھونڈنے میں جو میرے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ انہیں دونوں جہانوں کی برکتیں اور عنایتیں عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.